بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي آپ لوگ سب؟ الحمد لله سب خيريت سے ہیں عافيت سے ہیں. اور ایک بات ہے کہ جیسے اب ہمارا سفر بالکل اختتام پر ہے اینڈ اب جو یہ کلاس کی اوپننگ کرنا اور اس کلاس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں مزید سیکھنے کے سفر میں اٹ فیلز ریلی ڈفرینٹ. ایک بالکل ہی مختلف فیلنگ انسان کو آنا شروع ہو جاتی ہے. یس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی اگر نیکی یا کوئی اچھی چیز اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے تو یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے کہ ایک کام جو کہ اسٹیڈفاسٹنس کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آخر تک پہنچا ہے. اور اب یہ کہ مزید آگے کی کمٹمنٹس بھی ہم نے انشاءاللہ اپنی دیکھنی ہے. سو ماشاءاللہ آپ کو کیسا فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا آلموسٹ بس نیکسٹ ویک ہماری پھر نیکسٹ ویک ہمارا اس کورس کا لاسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ. سو آپ سب کیسا فیل کرتے ہیں؟ اپنی انشاءاللہ جو شیئرنگز ہیں وہ پھر آپ لوگ ضرور سینڈ کریں. سارے اسٹوڈینٹس اپنے جو بھی آپ کی اس کورس کا ای میل ہے اس کے اوپر انشاءاللہ سینڈ کریں, اور پھر وہ ہم اپنے مین ڈے کے لیے رکھیں گے, اور چاہے وائس میں ہو چاہے ریٹن میں ہو جیسے بھی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں. Seems like we're going to a treasure room and about to exit and want to stay in there. Yes. Yes. صحیح بات ہے, وہ ایک آپ کو اس چیز کا مزہ آ گیا نا تو اب دل نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان رہے اور ہے کہ اب ختم تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. But looking forward for the next step. Yes. Alhamdulillah. So انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی شیئرنگ کا انتظار رہے گا, کوئی آئیڈیا کوئی فیڈ بیک کیسے آپ اپنے اس سفر کے اس تکمیل کو ایک مزید اسپیشل تھنگ کر سکتے ہیں یا اس کو مزید بہتر یا آپ کہہ لیں کہ اس کو مزید اہم بنا سکتے ہیں, تو اس کے آئیڈیاز بھی ہوں تو وہ بھی آپ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر پھر جب اس چیز کو ایک ایسے سیلیبریٹ کریں. وہی بات ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کو خوشی منانی چاہیے, بہت اچھی منانی چاہیے, تو وہ پھر ہم سب مل کر کریں اور بہت اچھی طرح کریں. ان شاء اللہ دوسروں کو انوائٹ بھی کریں گے اپنی اچیومنٹ کے اندر. رائٹ, نو ڈاؤٹ اچیومنٹ کیسے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہم نے تو کچھ اتنا خاص کیا نہیں, اور لیکن یہ کہ اللہ کا احسان ہے جو بھی ہے, ٹوٹی پھوٹی ہی کوشش ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو قبول کریں ہم سے انشاءاللہ. تو اٹینڈنس کر لیتے ہیں اور سب لوگ بیک مارک کریے. فضاحان صاحب ظفر امین مسانی فاریہ بیگ ارشیا بیگم جبیریہ غزنفر حمیر احساس زرینہ محمد اشرف سلطانہ سمینہ اقبال خواجہ عمران تمیز النسر فانہ منصور سعدیہ اسلم شمی سلطانہ فوزیہ خالد بی بی عالیہ محمد ثانی سعید رضیہ غازی قصر ایوب مصر ریاض شفقت نواز زمر ترین شازیہ میمونہ سائمہ قیدی شہلا سمین برہان سبیحہ خان مسعودہ فاطمہ حسین سیما گل سیما خالد سید نائلہ سبسم قریشی. جی سو الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ ہو گئی ہماری, اینڈ جی سب یہ ہے کہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ آیا شیئرنگ کا ہے, تو اور کون ریڈی ہے آج؟ یس ویری گڈ سسٹر تمیز سے میں سر ریڈی, ان شاء اللہ میں مائک ٹھیک کر کے پلیز آپ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آج میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 اینڈ 5 جو ہے وہ میں شیئر کروں گی, یا اس سے بڑھا دیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر یعنی صاف پڑھا کریں یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عن قریب نازل کریں گے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن کو ٹھہر کر غور و فکر تدبر سے پڑھنا چاہیے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس میں کیا میسج ہے, کیونکہ قرآن کو غور سے سننے سے ہی ہدایت ملتی ہے. جو چیز کانوں کو اچھی لگتی ہے اس کو ہی سننے کو دل چاہتا ہے, اور رہنمائی ملتی ہے, نصیحت ملتی ہے صحیح تجوید اور اچھی قرت کے ساتھ. ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے لیے ایک مول بنانا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں, تو اس آیت کی روشنی میں میں نے اپنے لیے مول بنایا ہے. عموماً اسٹوڈینٹس کے لیے ان کے ٹیچرز بہترین رول ماڈل ہوتے ہیں, تو میں استاذہ کی طرح قرآن کو سمجھ کر تفسیر سے اور روانی سے پڑھنا چاہتی ہوں. ٹیچر عائشہ کی طرح خوبصورت اور دل کو منہ لینے والی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. ابھی تو مجھے اپنی آواز ہی بہت عجیب سی لگتی ہے. ٹیچر ہینا کی طرح پرفیکٹ تجوید اور تجوید کے رول سیکھنا چاہتی ہوں, اور جس طرح وہ صبر سے ہماری ٹوٹی پھوٹی سی غلطیوں والی تلاوت سنتی ہیں اور بڑے تحمل سے ہماری غلطیاں نکالتی ہیں, وہ صبر بھی چاہیے مجھے. اور ٹیچر نبیلا کی طرح دعائیں یاد کرنا اور اتنی اچھی طرح سے مانگنا, اور ٹیچر عائشہ اور ٹیچر نبیلا کی زبان کی مٹھاس, اور جس طرح سے ہم سب کو لے کر چل رہی ہیں اور کلاس کو مینیج کرتی ہیں. ہم جہاں بھی سستی کرتے ہیں یعنی کوئی بار ابھی ہم نوٹس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ لکھا بھی ہے کہ نہیں, تو اتنی اچھی طرح سے ہماری کوتاہی کو کور کرنا, دونوں کی زبان کی حلاوت اور شیرینی کی وجہ سے کلاس سے چلنے کی وجہ سے کلاس کے سٹار سے لے کر اینڈ تک ایک مٹھاس ہی رہتی ہے. مجھے آپ سب پر فخر تو ہے ہی لیکن رشک زیادہ ہے کہ مجھے بھی یہ سب کرنا ہے. میں اپنے گزرے وقت پر پچھتانا نہیں چاہتی جب نہیں سیکھا تھا, لیکن اب میں اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی اور اس کے لیے مجھے آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق اور استقامت بھی دے, آمین. اب میں اس وقت یہ امیجن کر رہی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں چار بڑے بڑے پھول ہیں جو ہمارے ٹیچرز ہیں اور آدھ کھلی کلیاں جو ہم اسٹوڈینٹ ہیں, اور ہر کسی کی اپنی علیحدہ ہی خوشبو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی امیزنگ پکچرائزیشن تھی کہ میں اسی میں کھو گئی اور اسی گلدستے کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر, امیزنگ شیئرنگ, اور واقعی میں لگا کہ گلدستے کے اندر ہی اسی کو فیل کر رہے تھے. ہر آیت امیزنگ ہے 30th جز کی, اور اس سپارے کا جو سٹارٹ ہی ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے, اور جب اس کے اوپر صحیح مدعوت کے ساتھ اس لفظ کو ہی پڑھا جائے کہ یہ تسالون, کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اسی سچویشن میں ہر وقت پاتے ہیں, کوئی کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے, کوئی کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے, لیکن جو اس کی آیت نمبر سورہ نبا کی آیت نمبر 25 ہے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی بہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹ. تو یہ بہت بڑا پرک اینڈ بینیفٹ ہے جنت میں ہونے کا, کہ وہاں پہ ہم کوئی بھی قسم کی کوئی غلط بات یا بری بات نہیں سنیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ جب ہم اس کلاس میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت میٹھی آوازیں سننے کو ملتی ہیں, بہت امیزنگ باتیں ملنے کو سنتی ہیں, اور انسان بہت سکون پاتا ہے اس طرح کے قرآن کے ساتھ, سیرہ کے ساتھ, جو جتنی کتابوں کا سلیکشن تھا ان سب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جزا من ربک عطاء حسابا, یہ تمہاری پروردگار کی طرف سے صلہ ہے انعام کثیر. تو میں یہ سوچ رہی تھی کل, جیسے ہم لوگ یہاں پہ ایک کلاس تھی سے, اس میں ایک بچے نے کوئی چھوٹی سی ایسی بات کی, جب باہر سے بچے آتے ہیں تو کوئی ایک ایسی بات کی جو کہ نہیں ٹھیک تھی, تو اس کو جب سمجھایا کہ یہ اب یہاں پہ ہم لوگ ایز بلیورز موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے, تو اس کے بعد اتنا انجوائبل ٹائم گزرا ہمارا. قرآن اور سنت کے ساتھ جب انسان اصلاح کرتا ہے اور قرآن اور سنت کے ساتھ جڑتا ہے, تو واقعی میں زندگی میں بھی انسان بری باتیں سننے سے بچ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا پرک بینیفٹ ہے قرآن کلاسوں میں بیٹھنے کا بھی, کہ آپ کسی اور چیز کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دل پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں, لیکن جب قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا قرآن اور سنت کے حوالے سے کہیں سے بھی جڑتے ہیں تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا واقعی میں ادا کرنے والا بنائے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. ماشاء اللہ بہت اچھی شیئرنگ آپ دونوں نے ہی کری. اینڈ آئی وڈ سے کہ جیسے سسٹر تمیز نے ساری ساری بات کری, میں بھی اسی چیز میں ایک طرح سے انگراس تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آپ کی اپنی مٹھاس ہے, یہ آپ کی اپنی ایک سویٹنیس ہے, کہ جو آپ دوسروں کے اندر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کے اندر آپ کو بس یہی نظر آتا ہے. تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. اینڈ یہ لاسٹ جملہ جو سسٹر جویریا نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, تو لٹرلی یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ نعمت لفظ کس قدر عام ہے اور ہم کتنا استعمال کرتے ہیں, اور بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں, لیکن لٹرلی یہ ہمارے گفٹس ہیں, اور کتنے ڈھیر گفٹس ہیں. یہی گفٹس کوئی ہمیں دیتا ہے, کہیں بھی کوئی تحفہ ملتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پہ تو میرے خیال سے پھر افسردہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا, رائٹ. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, انسان کے بعد مسلمان بنایا, اور الحمدللہ اتنی پیاری کتاب کو پڑھنے پڑھانے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا. تو ان شاء اللہ اب یہ کہ لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سیشن, جو کہ ہمارا قرآن کا ہی ہے, اور تھرٹی ایٹ جس کا سیکنڈ رب ہے سورۃ المطففین سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم تیسویں پارے کا سیکنڈ روپ دیکھیں گے سورۃ متففین سے. پورا تیسواں پارا جو ہے یہ ایک ہی تھیم پہ ہے اور وہ ہے قیامت, اور اس قیامت کے اندر انسان کا محاسبہ چھپا ہوا ہے. سورۃ متففین کا نام دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ اس میں بہت کچھ ہوگا, دنیا میں کاروبار کرنے کی باتوں میں ناپ تول میں کمی بیشی. لیکن یہاں اس نام کو صرف نام سمجھیے. کیوں؟ کیونکہ اس سورۃ میں ناپ تول کی چھوٹی سی کمی بیشی کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ جس طرح دنیا میں چھوٹی سی ڈنڈی مارتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن قیامت کے دن تمہارا ایک لگایا ہوا نقطہ بھی کھل کے سامنے آئے گا. آخرت کو سنبھالنے کے لیے, آخرت کے بارے میں کیئرفل ہونے کے لیے ایک بہت یونیک سٹائل ہے کہ ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے, جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں, یعنی ان کے پیمانے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں, اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ہرگز نہیں, یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے, اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر. وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے جو روزے جزا کو چھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں چھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانی ہے. ہرگز نہیں, بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون. بلکہ ہرگز نہیں, یقیناً اس روز سے اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. پھر یہ اس جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. ہرگز نہیں, بے شک نیک لوگوں کا نام ہے اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے, اور تمہیں کیا خبر ہے کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر. ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. مقابلہ کرنا ہے, اگر ایک ریٹ ریس لگانی ہے, ایک سٹیٹس کانشیس ہونا ہے تو نیکیوں کے معاملے میں ہو جاؤ. فمزاجہ من تسنیم. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وإذا مروا بهم یتغامزون. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے, اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں, حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ لفظ متفق جو نا، آپ اگر اس کے اندر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں نا تو اس کے اندر ایک لفظ چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تطفیف۔ چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، تھوڑی سی چیز چرا لینا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے تو کلو میں سے ایک چھٹانک تو لے لے گا، پاؤ تو نہیں لے سکتا، کلو میں سے آدھا کلو تو نہیں کوئی نکال لے گا۔ یہی ہے تطفیف، ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کی صفائی سے اس طرح خریدار کو تھوڑا سا نقصان دے دینا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ چیز بھی اللہ کو اتنی ناپسند ہے تو کہاں پھر اس سے زیادہ بڑے گناہ۔ یہاں یہ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی کمیاں کہاں نہیں ہوتی۔ نمازوں کی تطفیف، عقیدے کی تطفیف، معاملات کی تطفیف، ایسے لگتا ہے دل بند ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب لے لیا، ہمارا بنے گا کیا؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت کیئرفل، اور خاص طور پہ انسانوں کے معاملات میں، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ قوم شعیب پر عذاب صرف اسی ایک بیماری کی وجہ سے آ گیا۔ آج مسلمانوں میں یہ مرض کتنا عام ہے۔ پھر قیامت کو بڑا دن کہا گیا، کیونکہ ایک بہت بڑے کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور تمام اگلے پچھلوں کا حساب و یک وقت لیا جائے گا، اور اس دن بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے بڑی بڑی باتیں کر کے، غلطیاں کر کے کہتے چھوٹ جائیں گے، چھوٹو گے نہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر یسے جین یا الی جین، یا جنت کا دفتر یا جہنم کا دفتر، اور اللہ کے دیدار سے محرومی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ چلیں، کوئی پاس نہ ہو تو اس کا خیال آئے بھی تو بندہ صبر کرتا ہے، پتا ہو کوئی آیا ہوا، لیکن یہ کہتا ہے کہ سب سے ملوں گا، آپ سے نہیں ملوں گا، مجھے شکل نہ دکھانا، میرے سامنے نہ آنا۔ کیا حال ہوتا ہے آج دنیا میں؟ تمہیں نماز اچھی نہیں لگی جس میں رب سے ملاقات تھی، قرآن اچھا نہیں لگا جس میں اس کی بات تھی، تو تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے دروازے کیوں کھولے؟ اور آخر میں اب دیکھ لیجئے تنزیہ جملہ، کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان والوں کو ایمان لانے کی وجہ سے ستایا، آج ان کو جہنم میں ڈال کر ایمان والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ذرا دیکھو کہ ان کو صحیح سزا ملی کہ نہیں۔ آپ سوچیے کہ بلال کو کتنا سکون ملے گا جب امیہ کو آگ میں جلتا دیکھیں گے۔ مومن کبھی دوسرے کا بدخواہ نہیں ہوتا، یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ جب مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا ملتی ہے تو اس کو اپنی سچائی کا یقین آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم اور زیادتی کیے بغیر، اور وہ نہیں کرے گا، لیکن ہماری تقصیروں اور ہماری کمیوں کو معاف کر دے۔ سورۃ انشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ السماء انشقت وزنت لربها وحقت واذا الارض مدت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل میں کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا، کہے گا دیکھو کتنا پیارا منظر ہے، کیا دیکھو میرا نام اعمال دیکھو۔ رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا، تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ساری دلچسپیاں گھر اور گھر والوں سے تھی، فن، خوش گپیاں، گفتیں، شادیاں، مہندیاں۔ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا ہی نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ جتنی اس نے دنیا میں صبر کیا بعد اس کو کرنا پڑے گا. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, اور تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. بچپن, جوانی, بڑھاپا, موت, قبر, حشر, پلسرات, پھر جنت یا جہنم. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. بس ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, مگر جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور اعمال صالح کیے ان کو نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا. آپ دیکھیے کہ ہر سورت کے بیچ میں آپ کو خوبصورت طریقے سے میسج دیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا. یہ بھی انہی سورتوں میں سے ہے کہ جو مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جہاں لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی لیکن ابھی ظلم و ستم نہیں تھا, لوگ انکار کرتے تھے, ان کو عجیب لگتا تھا قیامت کیسے ہوگی. تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ منظر کشی ہے, انسانوں پہ بھی, جانوروں پہ, حیوانوں پہ, پرندوں پہ, پتھروں پہ, ہر ایک پہ قیامت کا اثر آئے گا. اللہ نے بتا دیا کتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم کا منتظر ہے. اے انسان, تو اتنا چھوٹا ہو کے کیوں نہیں بات مانتا؟ زمین نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ کیوں لاد دیا. وہ تو اپنے اندر کی چیزیں باہر لے کے آئے گی, جو مردے, جو لاشیں ساری باہر آ جائیں گی. سوچو ذرا کہ تمہارے ساتھ اس دن کیا ہوگا. دوبارہ دیکھیے اس میں نام اعمال ملنے کی باتیں. یحاسب حسابا یسیرا, آسان حساب. کس کا حساب آسان ہوگا؟ جس نے دنیا میں خود اپنا حساب لیا. آسان بات ہے نا, جو بندہ خود اپنا معاملہ سیدھا رکھتا ہے نا, دوسرے اس سے زیادہ پوچھ پرچھ نہیں کرتے. ان کو پتا تھا نہیں ان کا اپنا حساب بڑا سیدھا ہے. اور جہاں گھپلے ہوں اور کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, وہاں فکر لگ جاتی ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوسروں کا آسان اور اپنا حساب سخت لیں, کبھی دوسروں کو سختی میں نہ ڈالیں اور خود کبھی نرمی میں نہ آئیں. دوسروں کی بات ہو تو نرم معاملہ سمجھیں, اپنی بات ہو تو سخت معاملہ سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت ہے سورت بروج, استقامت فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود, قسم مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے, یعنی قیامت, اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیزوں کی, کہ مارے گئے گڑھے والے, اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے, اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس ذات پر ایمان لے آئے جو زبردست اور اپنی تعریف خود کیا گیا ہے, اور جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے, اور وہ ذات جو سب کچھ دیکھ رہی ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا پھر اس سے توبہ نہ کی, یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور یہ ہے بڑی کامیابی. لیکن یاد رکھو, ان بچہ ربک لشدید, در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے, وہی دوبارہ پیدا کرے گا, اور وہ بخشنے والا, محبت کرنے والا ہے, عرش کا مالک ہے, بزرگ و برتر ہے, اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی, فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے. سورت بروج کے پیچھے ایک واقعہ، ظلم و ستم کا، لا الہ الا اللہ کہنے کی قیمت میں آگ میں جلایا گیا ایک گروہ. جن کو ایمان پیارا تھا وہ اس آگ سے نہیں ڈرے، اور جن کو دنیا اور آخرت میں کسی کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، انہوں نے ان کو جلتی ہوئی بھٹیوں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس راستے میں کہیں آزمایا جائے تو فکر نہ کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ آسمان، جو زمین، سورج، چاند، ستارے کیسے اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، تم ان کو دیکھ کر اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا سیکھو. استقامت لاؤ، ڈاواں ڈول نہ رہو، ادھر سے ادھر لڑکتے نہ جاؤ. اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں نا، دین میں آ کے بھی ادھر سے ادھر جھڑکتے رہتے ہیں. کبھی ایمان آ جاتا ہے، کبھی نفاق، کبھی اوپر ایمان، کبھی نیچے. عام حالات میں رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی زیادہ فلکچویشن ہو گئی کہ اس کے فیوز ہونے کا ڈر ہو تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے. آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے تو اس صورت میں بہت سبق ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بکتے ہیں، ذرا سے اندیشوں کے ساتھ ہی اپنے حال ہولیے، اپنے کوششیں، اپنے نام بدلنے لگتے ہیں. تو اس صورت سے ہمیں اپنے لیے استقامت کی دعا بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو اپنے دین پہ جمائے رکھ، ہم پہ کوئی ایسی مشکل نہ آئے کہ جو ہمارا دین چھین لے، اور ہم کسی ایسے سمجھوتے پہ آ جائیں کہ جس میں نام تو صرف اسلام کا رہ جاتا ہے لیکن کام اسلام کے نام کے نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے. اگلی سورت طارق، رات کو آنے والا ستارہ. عرب لوگ اس ستارے کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کر کے قسم کھا لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ. قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے. چمکتا ہوا ستارہ، کوئی جان ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، یعنی وہ ذات موجود ہے ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والی. پھر ذرا انسان دیکھ لے یہی کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ہوگا کیا؟ یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جس دن پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم میں بارش برسانے والے آسمان کی، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی. یہ ایک قول فصل ہے، یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں. یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو. دھمکی، کفر کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی ذات کس طرح سے کائنات کے نظام چلانے والی، تم اس کا مقابلہ کرتے ہو. اب دیکھیں کہ اس پوری صورت میں ایک طرف تو شرک کا رد ہے، اور دوسری طرف مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. سب سے پہلے آسمان کے ستاروں کو گواہی پر پیش کیا گیا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. پھر انسان کی ذات، نطفے کی ایک بوند آج کتنا بول رہی ہے، کتنا اچھل رہی ہے. کبھی نہیں سوچتے تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا. اور آخر میں دیکھیے قرآن کو سنجیدگی سے پڑھنا. وما ہوا بالہزل، کھیل نہیں. آج لوگ سنجیدہ قرآن نہیں چاہتے، فن والا چاہیے، اتنا پڑھ لو اتنا ثواب، اس کی یہ آیت، اس کی وہ آیت. اور جہاں سنجیدہ تعلیم ہے کہتے ہیں کمٹمنٹ بڑی مشکل ہے، بیٹھنا بڑا مشکل ہے، ترجمہ بہت مشکل ہے، یاد کرنا بڑا مشکل ہے. آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ جتنے ساتھی ہیں، یہ تو یقینی بات ہے نا کہ قرآن پاک کے ایک سفر سے گزر کے دوسرے پہ آئے ہیں، تبھی آپ کو یہ خلاصہ کروایا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگا کہ اس کتاب کو پڑھ کے آپ کے اندر سنجیدگی آ رہی ہے، یا آپ صرف اس کو ایک کھیل تماشے سمجھے ہوئے ہیں؟ کہیں آپ کو لگا قرآن کے مزاج سے کہ یہ تو بس ایسے ہی بس کھیل ہے، باتیں ہیں، مزہ کر لو، عیش کر لو، چلو تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لو, لاؤ ذرا فلم نکالو, ذرا آؤ ذرا فن چاہتے, کیا چھوڑو بڈھے ہو گئے ہو, کہیں دیکھا آپ کو؟ آج کل میں صبح یہاں تسلیات نبوت پڑھا رہی ہوں, ادھر نیا جو کورس آیا نئے اسٹوڈینٹس, تو ہم نے ان کو دو ویک میں سیرا کورس کرایا, کریش کورس. الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے کہ میرے لیے ہے ساری کچھ, ہمارے حالات سے اتنا موافق ہو جاتا ہے سیرا کا پڑھنا کہ کئی باتوں کا جواب ملتا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنے مشکل حالات میں یہ دین گزارا, سنجیدگی کہیں نہیں لگ رہا کہ اللہ کے نبی منکوں کی مالا لے کے کھڑے بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کے ورد ہیں, چلا کاٹ لو, جوگی بن جاؤ, کسی مزار کے ارد گرد چکر کاٹو, کچھ بھی نہیں ہے, بہت سنجیدہ ہے. وما ہوا بالحزل, یہ فکشن نہیں ہے, یہ کھیل تماشا تھوڑی ہے, تم نے اس کو کیا سمجھا؟ بہت کم سمجھا. جیسے قرآن میں تین بار آتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدری, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وما قدر رسول حق کا قدری اور وما قدر قرآن حق کا قدری. آج مسلمانوں کو دیکھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. اگلی سورت الاعلی, اللہ کے نام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا, جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی, جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. سنقریو کا فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ, یہ کیا ہے؟ منسوخ آیتیں, کہ جو اللہ چاہے بھلوانا پھر وہ بھول جائے گا, سوائے اس کے جو اللہ چاہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں, پس تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا اور اس سے گریز کرے گا وہ جو انتہائی بدبخت, جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا, فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تسرون الحیات الدنیا, مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, صحف ابراہیم و موسیٰ, یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. آپ دیکھیے کہ سورت کا نام بھی اعلیٰ اور سورت کا پیغام بھی اعلیٰ, ابتدائی دور کی صورتوں میں سے جب قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے لیکن لگتا کہ بھول رہا ہے. شروع میں ایسے ہی لگتا ہے, وہی کو اخذ کرنا سکھایا گیا. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں, ہم آپ کو سکھائیں گے. شروع شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے, درس دینا ہو ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں, ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا, مائک پہ آنا ہو تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو تو خاص طور پہ اپنے اندر کانفیڈینس لانا ہوگا. اب دیکھیے کہ چھوٹی سی صورت ہے, تین ٹاپک ہے اس کے, توحید, اللہ کے نبی کو ہدایات اور آخرت. پہلی آیت میں توحید کی تعلیم ہے, سبح اسم ربک الاعلی, کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو, اس کو ایسے ناموں سے یاد نہ کرو کہ جس میں کوئی نقص ہو, عیب ہو یا کمزوری ہو. دنیا میں جتنے بھی برے عقیدے ہیں آپ دیکھیں سب کی جڑ میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط تصور ہے, کہیں ادھورے ہونے کا اور کہیں مجبور ہونے کا. اس کے بعد تین آیتوں میں بتایا کہ تمہارا رب جس کے نام کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کون ہے, جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا, تناسب قائم کیا, خود تقدیر بنائی, اس کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا. قدرت کے یہ کرشمے دیکھتے ہو کائنات میں زمین پہ پھیلی ہوئی چیزوں کو, سب کچھ چھوڑ سکتا ہے, سب کچھ ایک منٹ میں ختم ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلی دو آیتوں میں اللہ کے نبی کو ہدایت کی کہ آپ اس فکر میں نہ پڑھیں کہ یہ قرآن جب پر نازل کیا جا رہا ہے آپ کو یاد کیسے رہے گا, اس کو محفوظ کرانا, آپ کے حافظے میں رکھنا یہ ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا کہ دوسروں کو ہدایت پہ لانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. نصیحت کرتے جائیں, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کو سن کے مان جائے گا اور جو بدبخت ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. آخر میں کیا کہہ دیا, قد افلح من تزکا, تزکیہ, فلاح ان کو ملے گی جو اپنے آپ کو پاک کریں گے. قرآن بالکل یہی کرتا ہے. اس وقت تک تو ہم سب کا تذکیہ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمارے یہ تین ٹاپک درست ہو جائیں اور ہم اپنے اندر کہیں کوئی کمی بیشی لے کر اس کے سامنے نہ جائیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی, کتنا کھایا, کتنا پہنا, کتنا اوڑا, کیا کمی ہے میری زندگی میں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری تو کوئی کل نہیں سیدھی, ہر وقت شکوے, ناراضگیاں, پریشانیاں. سیرت پڑھاتے ہوئے یقین کریں بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ دل کے اندر سے ایسے خون نچڑ رہا ہے نا, آنسو گرتے ہیں دل پہ. اللہ کا نبی, اتنا پیارا نبی, اتنا آزمایا گیا, آج ہمارے کیا ایمان ہے اور عمل کیا ہے ہمارے, لیکن ہمیں کتنی عزت اور محبت مل جاتی ہے. دل کا سکون تو ان کے پاس بھی بہت تھا, بے عزتی تو ان کی بھی نہیں کی کسی نے, کوشش بھی کی تو وہ کر نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے مشن پہ جوڑ دے. آخری صورت ہے اس رب کی, صورت خاشیہ, قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. اور صورت اعلیٰ اور صورت غاشیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھتے تھے, جمعے کی نماز کی دونوں رکعتوں میں, وتر کی پہلی اور دوسری رکعت میں, اور اسی طرح عیدین کی نمازوں میں بھی ہے. اور آپ محسوس کریں گے کہ ان صورتوں کا ٹاپک بھی تذکیر والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا, جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. یہ دو کام کرتا ہے دنیا کا کھانا, اور وہ دونوں سے خالی. لا یسمن ولا یغنی من جو. دنیا میں دیکھیے بعض لوگ برادہ کھاتے ہیں, چھان بھرے کی روٹی کھاتے ہیں, چلو پیٹ تو بھر لیں, ٹیسٹ تو چھوڑو, وہاں پیٹ بھی نہیں بھرے گا, ٹیسٹ تو دور کی بات ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی, ساگر رکھے ہوں گے, گاؤ تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ نہیں مانتے تو ان سے پوچھو, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے, آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے, اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی بچھائی گئی. چلو کوئی بات نہیں, فذکر, تو آپ ان کو نصیحت کیجئے, انما انت المذکر, آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو, لست علیہم بمسیطر, کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو, الا من تولى وکفر, ہاں مگر جو شخص منہ پھیرے اور انکار کرے تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا. ان الینا ایابہم, ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے, ثم ان علینا حسابہم, پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے. اللہ محاسب نہ حساب یسیرا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا آسان حساب ہو. اس کے اندر نصیحت کا کتنا خوبصورت پہلو ہے. غاشیہ, چھا جانے والی, ایسے لگتا ہے دل پہ چھا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں توحید اور آخرہ سکھاتے تھے, اسی دو کو اس صورت میں چھیڑا گیا. غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکنا کیا جا رہا ہے, اٹھو غور کرو, اچھا اور برا انجام تمہارے سامنے ہے, کائنات میں دیکھو گے تمہیں رب کی قدرت دکھے گی. دنیا میں اچھے اچھے مزوں میں پڑھ کر آخرت کے مزے خراب نہ کرنا. دیکھیے یہاں زقوم کا لفظ ہے نا, غسلین, زخموں کا دھوون, خاردار سوکھی خاص, ایک اور جگہ زکوم ہے, یہاں مندری خاردار سوکھی گھاس سب ایک ہے, ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے اجر ملے گا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح, اللہ کسی دشمن سے دشمن کو بھی جہنم میں نہ لے جائے, کتنا مشکل ہے, اور اس کے برعکس ایک جنت کا خوبصورت انجام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تڑپ لگ جائے, طلب لگ جائے, فکر لگ جائے, ہم اس غم میں جئیں اور اس غم میں مریں کہ اللہ ہماری اور دوسروں کی آخرت سنوار دے. ایک گھڑی بھر کے لیے بھی جہنم کا دیدار نہ کروانا اور جنت عطا کرنا. کمی بیشیوں کو معاف فرما. کس طرح تیزی سے جلدی سے جلدی ہماری صورتیں پوری ہوتی ہیں, پڑھتے ہوئے تو بندہ ایسے لگتا ہے پڑھ ہی رہا ہے, لیکن جب آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو بہت زیادہ اپنے عمل کے نقطے دکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. جزاک اللہ خیر, یہاں پہ رخ پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, ہمارا آج فروغ کمپلیٹ ہوا اینڈ ماشاء اللہ ہر صبح اس جز کے اندر, بلکہ ایسی ہے کہ جو ہمیں آخرت یاد کراتی ہے, اور آخرت جب یاد آتی ہے تو واقعی وہی بات جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات ان صورتوں کے بارے میں آتا ہے نا, کہ یہ بہت ہی زیادہ انسان کو اس طرح سے جھنجھوڑتی ہیں, سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم اپنے ورڈ میننگز کرتے ہیں, آپ لوگ سب تیار ہیں؟ جی, انشاءاللہ شروع کر دیں سورۃ المطففین. رائٹ, مطفف یا مطففین کس کو کہتے ہیں؟ مطففین, مطففین کس کو کہتے ہیں؟ کم بولنے والا, ویری گڈ, کم نہیں کرنے والا, رائٹ. اس طرح سے نیکسٹ ورڈ اختالو, اختالو. ناپ کرنا, یس, اور اختالو وہ ناپ کرتے ہیں, رائٹ, اختالو وہ ناپ کرتے ہیں, دے وے, بالکل ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد جی یس تاؤفون, اسی آیت میں یس تاؤفون, پورا وہ پورا لیتے ہیں, بالکل ٹھیک, رائٹ. اس سے ملتا جلتا کوئی ورڈ آپ کو قرآن کا یاد ہے؟ جی, وہ پورا پورا لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, یس. یس, یہ توفا اور توفا, بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 9 میں, مرقوم. جی, مرقوم لکھا ہوا, ویری گڈ, ماشاء اللہ. جی, رقم کی ہوئی بات نہیں, رقم کی ہوئی سمپل, لکھا ہوا بالکل ٹھیک ہے, لکھی ہوئی, ریٹن, رائٹ. پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے آیا 14, رانا. رانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسٹڈ, زنگ لگنا, کیا, جی, زنگ لگنا. رائٹ. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیت 24 نبرہ نبرہ. رونق تر و تازگی رائٹ, تر و تازہ یا تر و تازگی بالکل ٹھیک ہے رائٹ. پھر آیا 26 فل یہ تنافس بس چاہیے کہ رغبت کریں بالکل ٹھیک ہے. بس چاہیے کہ رغبت کریں then they should I think then پتا نہیں اس میں ہوگا کہ نہیں بٹ یہ کہ then it should be that they should aspire, یعنی کہ بس چاہیے ایک ریکمینڈیشن بھی ہے نا, تو مجھے شاید اس کا کنفرم نہیں کہ میرے سامنے انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہے, بس چاہیے کہ رغبت کریں رائٹ. پھر اس کے بعد آگے دیتے ہیں ان شاء اللہ جی آیا 29 یبحثون یبحثون ہنسا کہتے تھے یس وہ ہنستے تھے بلا وہ ہنسا کہتے تھے جی بالکل ٹھیک. آیا 30 یتغامزون یتغامزون حقارت سے آنکھ کے اشارے کرتے تھے وہ یس ٹھیک ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے آنکھوں کے ساتھ رائٹ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آئی نمبر 36 سویبا سویبا بدلہ دیے گئے ویری گڈ بدلہ دیے گئے یس ریکمپینسڈ اف یو سے دس تو وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے تو ویزا بدلہ دیا گیا یا دیے گئے رائٹ. پھر سلسل انشقاق انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا ہی ورڈ انشقت انشقت پھٹ جائے گا بالکل ٹھیک یس ان شفت رپ اوپن رائٹ پھٹ جائے گا. آئی نمبر 4 تخلت تخلت خالی ہو جائے گی وہ خالی ہو جائے گی بالکل ٹھیک خالی ہو جائے گی یا ہو جائے گا خالی ہو جائے گی رائٹ تخلت بیکاز جو آخر میں تا ہے وہ مونس کی ہے جی. پھر اس کے بعد آئی نمبر 6 تاریخن تاریخن محنت کرنے والے تکلیف اٹھانے والے کوشش کرنے والے یس یس یعنی کہ آف کورس یہ بھی کہ کرنے والے نہیں بلکہ کرنے والا ایک پرسن تا دیکھوں ون پرسن یس ٹھیک. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئی نمبر 11 صبور موت Right. Mort, halakat, death, right. Ayah 14, Yahoo. Wo phirega. Yes, wo phirega ya wo lotega, right? Ji. Ji, sahi, alhamdulillah. And I number 17, wasaqa. Wasaqa, kya translation hai? Wasaqa. Samit, wo samit le, wo ikhatta kar leti hai. Wo jama kar leti hai, wo jama karti hai, right? پھر اس کے بعد ہم آئی نمبر 18 اتسق یا اتسق کامل ہو جائے گا یعنی مکمل ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا Complete. Right. Number 19. Latarkabunna. Latarkabunna. Albatta, tumko zarur chadhna hoga. Right. Albatta, tum zarur chadhoge. Right. Yakinin tum sawar hoge, for sure you have to write, yes. Right. Theek hai. Phir uske baad, aage dekhte hain. Ayah 21, Quri'a. Quri'a. Kya translation? پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے very good recited yes سب کچھ and I have to see you own وہ چھپاتے ہیں وہ محفوظ رکھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک very good سورة البروج اسٹارٹ کرتے ہیں الاخدود کیا ہے خندق very good الاخدود only یعنی خالی خندق ٹھیک ہے اصحاب الاخدود تو پھر خندق والے رائٹ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیہ نمبر 8 نقمو بدلہ لیا انہوں نے بالکل ٹھیک رائٹ انہوں نے انتقام لیا رائٹ الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی سورۃ الطارق اسٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے اس میں الفاظ ہم دیکھتے ہیں جو بہت ریپیٹ ہونے والے ہیں اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے آلریڈی آتے ہیں رائٹ تو آئی نمبر 3 سورۃ الطارق الثاقب مطلب کیا ہے چمکنے والا رائٹ چمکتا ہوا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ اینڈ ان شاء اللہ آئی نمبر سکس داسف داسف اچھلتا ہوا بالکل اچھلنے والا بالکل ٹھیک کریکٹ الحمد للہ ان شاء اللہ ایک لاسٹ ورڈ اور کر لیتے ہیں آئی نمبر ٹویلو That is Sabia. That is Sabia. Hachne wali. Bilkul theek. Theek. So, alhamdulillah, yahi tak rakhenge apne is recap ko. And, mashallah, very good. Bahut achha aap logon ne apni taiyari kar rakhi hai. So that's really amazing. Alhamdulillah, اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے علم میں برکت دے اور جو یاد کیا ہے وہ ہمیں ریٹین کرنے کی بھی توفیق ملے. آمین. تو ان شاء اللہ پھر نیکسٹ اپنا سیشن اسٹارٹ کریں. آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں اصلاح الحروف اینڈ ان شاء اللہ محاسبہ پارٹ بی. سو لیٹس اسٹارٹ.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کا محاسبہ کون کرے؟ خود کرنا ہے یا دوسروں سے کرانا ہے یا یہ گزار سے ہونے والی بھی چیز ہے؟ تو اس کو بھی دیکھیے گا. محاسبہ نفس کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے. تمام مومن چھوٹے بڑے مرد عورت نیک بس سب ہے شامل ہے. خود کر یہ نہیں مطلب اس سے کوئی خاص آرگنائزیشن بنے گی کوئی لیڈرز ہوں گے سوسائٹی میں جو آپ کا محاسبہ کریں گے. آپ خود اپنا کریں گے. جاہل انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے کیونکہ اگر وہ جاہل ہے تو اللہ کی عبادت کس طرح کرے گا؟ جہالت کب ختم ہوگی؟ کیسے ختم ہوگی؟ علم کیسے حاصل کرے گا اور سیکھنے کی ابتدا کہاں سے کرے گا؟ چلیں جاہل نے تو کر لیا, عالم کیا کرے؟ صاحب علم اپنے نفس کا محاسبہ کرے. کہا جاتا ہے کہ انتہا یعنی آخر میں محاسبہ کرنا ابتدا میں محاسبہ کرنے سے زیادہ لازمی ہے. کیوں بلا؟ شروع میں اکثر نیت ٹھیک ہوتی ہے آخر میں بگڑ جاتی ہے. حفظ کریں گے نا آپ جب کبھی اللہ آپ کو دے موقع, شروع میں بہت جلدی یاد ہوگا. جو ہی زیادہ یاد کرتے جائیں گے نا تو غلطی لگتی جائے گی کیونکہ پچھلی آیتیں بھی یاد آتی ہیں نا. تو اور میں دیکھتی ہوں جو نیا جوش ہوتا ہے نا نئے کورس کے شروع میں, پھر بیچ میں کئی فیزز آتے ہیں. بعد میں تو صرف بعض دفعہ انسان اینڈ کرنے کا ہی وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اچھے طریقے سے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے محاسبے کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کر لی, پھر نیکیوں کا حکم دیا, برائیوں سے روکا. تو لہٰذا دیکھنا, یہ کہتے ہیں کتنے طالب علموں کو دیکھا جو اپنے نفس کو نہیں بچاتے اور اس کا محاسبہ نہیں کرتے, پھر کتنی ہی جگہ اور مواقع پر پھسل گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور اپنے آپ کو بری عادات سے نہیں بچاتے, نہ مکروحات سے بچاتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو حرام چیزیں بھی کر لیتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو. چلے تین سیکنڈ آپ خود سے پوچھئے, قرآن کی طالبہ ہوں نا, کہیں حرام میں تو نہیں پڑی بھی؟ ایسے لوگ پھر نفس کا محاسبہ نہیں کرتے. وہ علم پر فخر کرتے ہیں, دوسروں پر تکبر کرتے ہیں, حسد بخل چغلی غیبت میں مبتلا ہیں, اس سے بھی برے عمل ہوتے ہیں اور خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو ان کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. کہتے ہیں ایسے شخص کا علم کیسے جیسے مجاہد کا اسلحہ اس کے ساتھ ہے, لیکن اگر استعمال نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یا جو بھوکے کی ذخیرہ کی ہوئی خوراک کا رشتہ ہے, بھوکا کھائے گا نہیں تو اس سے فائدہ کیسے لے گا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس علم کو عمل میں ڈھالیں. اور یہ بڑی معروف شعر ہے عربی کا کہ یخاول نل المجدی و سیف مغمد, وہ بلندی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے جبکہ اس کی تلوار میان میں ہے. یعنی بند تلوار سے کیسے بلندی حاصل ہوگی؟ تلوار کو میان سے نکالنا پڑے گا. وہ بلندی اور اعلیٰ مرتبہ پانے کی امید رکھتا ہے جبکہ اس کی کیفیت نیند کی سی ہے. وَيَعْفَلُ الدَّرَاكَ الْأُولَى وَهُوَ نَائِمٌ, تو سونے سے بلندیاں نہیں ملتی. ایسے طالب علم سے تو بعض جاہل بہتر ہے, کیونکہ بعض عام لوگ بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات سے بچاتے ہیں وہ غلطیاں جن کا عام طالب علم ارتکاب کرتے ہیں جن پر محاسبہ نفس ضروری ہے وہ غلطیاں علم کی تبلیغ اور تدریس نہ کرنا ہے. تو بہرحال دین داروں کا محاسبہ عام لوگوں سے سخت ہوگا, یہ سب کچھ ضروری ہے. اور علماء تو عام لوگوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ محاسبہ نفس کا اہتمام کریں. یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے محاسبے کی ویڈیوز بنانا اور اس طرح کی ویب سائٹس بنا کر کرنا یہ درست نہیں ہے, آپ اپنے نفس کا محاسبہ خود کریں. کسی اور کی بات ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بتائیں, نہ کہ اس کو پبلیکلی بدنام کریں. پھر نیک اعمال پر محاسبہ بھی ہوگا. کیسے ہوتا ہے؟ دو طرح سے. نیک اعمال پر محاسبہ نفس کیسے ہوگا؟ عمل سے پہلے محاسبہ نفس, یعنی آپ نیکی کرنے لگے تو چیک کیجئے ارادہ, نیت, خیال, کیوں کر رہی ہوں, اللہ کے لیے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے تو کرنا شروع کر دیں, ورنہ اس کام کو وہیں چھوڑ دیں. امام حسن کہتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے ارادے پر غور کرتا ہے, اگر وہ کام اللہ کے لیے ہو تو جاری رکھتا ہے اور غیر کے لیے ہو تو چھوڑ دیتا ہے. تو ریا کے ڈر سے اعمال چھوڑنے تو نہیں ہے, ریا کو نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو کام کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے اخلاص پانے کے لیے اور نیت کی اصلاح کے لیے, ورنہ کیا ہوگا؟ سورت غاشیہ آئے 3-4, عاملت ناصبہ تسلا نارن حامیہ, محنت کرنے والے, تھک جانے والے, آنکھ میں داخل ہونے والے. تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے فائدہ نہ کیا. پھر اسی طرح محاسبہ نفس کی یہ قسم نفس کو شرک اکبر, اصغر اور شرک خفی سے بچانے کے لیے انشاءاللہ مددگار ہوگی. دوسرے محاسبہ کے عمل کرنے کے بعد, اس کو تین حصوں میں آپ بانٹ لیں, بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. پہلا کہ اللہ کے حق میں کمی یا کوتاہی پر محاسبہ نفس, یعنی شروع میں کیا تو اللہ کے لیے تھا, بس اب یہ چیک کیجئے کہ اللہ کا حق پورا دے دیا یا کم تو نہیں دیا, زیادہ تو نہیں کیا, کوئی سنت چھوڑی تو نہیں, طریقہ ٹھیک تھا. مثلا نماز کو لے لینا, خشوع خضوع تھا, وقت پہ پڑھی, اللہ کے نبی کے طریقے پہ پڑھی. اور اطاعت کے کاموں میں اللہ کا حق 6 باتوں میں, یہ کلمے سے لے کر نا ساری عبادات میں آتا ہے. نمبر 1, عمل میں اخلاص ہوگا تو قبول ہوگی عبادت. پھر عمل میں خیر خواہی ہو اللہ کے لیے. تیسری چیز لازمی ہے اتباع رسول. چوتھی چیز اس عمل کو اچھے طریقے سے انجام دینا, یہ نہیں کہ چلتا چلتا ترخا دو کسی کام کو, نہیں. پانچویں, اللہ کے احسان اور اس کی توفیق اور مدد کی گواہی دی جائے کہ جس کی وجہ سے نیک عمل آسان ہو, جس کو آپ کہتے ہیں نا وما توفیقی الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور چھٹی اور آخری چیز جو اس وقت ہمارے اس ٹاپک سے, نیک عمل کے بعد اس میں کمی کوتاہی کا اعتراف. ہم کیا کہتے ہیں نماز کے بعد؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. تو کیا پتہ چلا؟ عمل کے بعد جو محاسبہ, اس میں پہلی چیز ہے یہ چیک کیجئے کہ اللہ کے حق میں کمی تو نہیں کی. دوسرا کہ ایسے عمل پر محاسبہ جس کا چھوڑنا اس کے کرنے سے بہتر تھا. مثلا مومن کے لیے یہ پسندیدہ نہیں کہ کم فائدے والے کام میں پڑا رہے اور زیادہ فائدے کے کام کو چھوڑ دے. مثلا قیام اللیل, کام اچھا ہے نا, لیکن اس میں پڑے تو اس سے افضل کام فجر صبح کی چلی گئی. ایسے اذکار میں مصروف رہے کہ اس سے زیادہ مسنون اذکار موجود تھے. حضرت جویریہ جب اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے گئے تو بیٹھی ہوئی تھی, جب آئے تو وہیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا جب سے میں نہیں آیا تم ادھر ہی ہو؟ کہا ادھر ہی ہوں. کہا تمہیں 4 کلمات سکھاتا ہوں جن کو 3-3 بار پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ, اس کی مخلوق کے شمار کے برابر, اور اس کی رضامندی کے برابر, اس کے عرش کے تول کے برابر, اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. تو کیا پتہ چلا کہ ایک انسان زیادہ نیکی والا عمل کرے. میں تو خود جب فجر کے بعد سب سے پہلے یہ پڑھ لیتی ہوں کہ یہ نہ چھوٹ جائے, کیونکہ کبھی کسی کے کہنے پہ بھی تو اٹھنا پڑ جاتا ہے نا. اس کی شرط پتہ کیا؟ اٹھنا نہیں ہے. فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں نا, فرض پڑھے پھر سنت پڑھے, اب آپ اس کے ظاہر استغفر اللہ, اللہ اکبر, پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, جو بھی شروع کے پڑھے فوراً اس کو پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ کو 4 تک وہاں بیٹھنے کا اجر ملے گا. تو پھر جا کے سو جائیں کہ چلو اجر تو ملنا شروع ہو گیا نا. پھر اسی طرح تیسری اس کی قسم کیا ہے عمل کے بعد محاسبے کی؟ عادی اور مباح امور میں نیت کے فوت ہونے پر محاسبہ نفس. یہ کون سے کام ہوتے ہیں جو عادت ہو, جائز کام، کھانا، پینا، نہانا، دھونا، صفائی، ستھرائی. اب یہ کام عام ہے، لیکن نیک اعمال میں اس کو بدل سکتے ہیں. کب؟ جب نیت نیک ہو. تو بندہ اس چیز کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے کھانا پینا جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کیا اس کو نیکی کی نیت سے کیے. حضرت سعد بن وقاص سے روایت ہے اللہ کے نبی کی، بے شک تو جو خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا کے حصول کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ تو جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے. سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ آسان دین ہوگا کوئی؟ اب ہر کام کے کرنے کے لیے کچھ ٹولز چاہیے ہوتے ہیں نا. تو چھوٹا سا ٹاپک ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں محاسبہ کرنے میں ہماری. کیسے محاسبہ کرنا آسان ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت، کیونکہ اللہ بھی تو محاسب ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت پہ غور کریں گے نا کہ اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا، تو آپ خود بھی اپنا محاسبہ کر لیں گے. سورۃ قاف 16 پہ غور کر لیجئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو جب اللہ تعالیٰ کو رگے جان کے قریب محسوس کریں گے تو محاسبہ آسان ہوگا. اسی طرح سورہ بقرہ 235، وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، پس اس سے ڈرو. اور مجھے کب یاد آتی ہیں یہ آیتیں؟ جب سکینرز میں سے آپ کا سامان گزرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ایک مشین کے اندر سے گزارتے ہیں تو ان کی اسکرین ہوتی ہے، اس اسکرین پہ آپ کے اندر بیگ کی ایک ایک تار بھی ان کو دکھتی ہے، اتنا وہ گنجلے پڑا ہوا دکھتا ہے. عام طور پہ بیگ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پاکٹس میں جو چیز ہیں وہ سب اسکرین میں دکھتی ہیں. تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں نا، تو وہ لیڈی کبھی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ دیکھتی ہوں نا، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو وہ اسکرین دکھا دیتی ہے. تو میرے پاس ایک ایسے یہ مائک ہولڈر ادھر ہوتا تھا، تو وہ موٹا سا گول ہے نا، تو بہت زیادہ جب بہت سالڈ کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا. تو وہ ہمیشہ جیسا نا میرا یہ جو اپنا بیگ بکس کا یہ رکتا تھا، تو وہ ان کو تو اب مجھے پتہ چل گیا ہوا تھا، اب تو ہر ہم ویسے اس کو باہر نکال دیتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے. اور ایک یہ مائک میرا بہت دکھتا ہے ان کو نا، تو پھر وہ کبھی پوچھے تو ایسی ایک جگہ تھے تو یہ کھولا تھا، بٹ اس میں نے کہا مائک تو یو آر سنگر، آئی ایم ناٹ سنگر، آئی ایم ٹیچر. بہت چیزیں ہوتی ہیں، تارے، وائرز ہیں. تو میں اس وقت اس آیتوں کو سوچتی ہوں کہ ان کا اتنا سا اسکینر ہے تو اس میں دکھ گیا، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. تو اللہ کی ذات کا یہ سوچنا کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، محاسبے کو آسان کر دے گا. امام سالوی کہتے ہیں، بندے کا اپنے نفس کے عیبوں کو جاننا اور اللہ کے جلال اور اس کی بڑائی اور بے نیازی کو جاننے سے، اس بات کی معرفت سے کہ اللہ جو بھی کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے خوف میں تقویت پیدا ہوگی. پھر تمام لوگوں سے بڑھ کر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. سچ ہے نا، پولیس مین سے نہیں، اللہ سے ڈریں گے آپ. اپنے نفس کی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا. پھر جب اس کو مکمل معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور دل جلنے لگے گا. پھر اس جلنے کا اثر دل سے بدن پر منتقل ہوگا، خواہشیں ختم ہو جائیں گی اور خوف کی آگ سے جل جائیں گی. دل میں مسکینی، عاجزی، مسکنت اور نرمی پیدا ہو جائے گی. اس کا ارادہ و پلان مکمل طور پر خوف پر محیط ہوگا اور اپنے انجام پر غور کرنے لگ جائے گا. پھر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا اور ہر وقت کوشش میں لگا رہے گا اور اپنے ارادوں، اپنے اعمال، اقوال میں نفس کا مواخذہ کرے گا. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. کیسے دل میں سے اللہ کی بڑائی نکلتی ہے، پھر وہ سارے جسم کو جلاتی ہے، اس سے خواہشات بھی جل جاتی ہیں. پھر دوسری چیز جو آپ کو محاسبے میں مددگار ثابت ہوگی، اس بات کی معرفت کہ محاسبہ نفس کل اسے راحت پہنچائے گی. سچی بات ہے نا، جیسے گھر سے آپ خود اپنا سامان ٹھیک طرح پیک کر کے لے جائیں تو ایئرپورٹ پہ نہیں کھلے گا، اوور ویٹ نہیں ہوگا، کوئی نیل کٹر بھی نہیں ہوگا، کوئی چھپی ہوئی چیز بھی نہیں نکلے گی. تو کبھی ایسی کوئی چیز نکلے تو غصہ کتنا آپ کو آئے گا. اسی طرح پتہ نہیں ہمارے کتنے نیل کٹر چھپے ہوئے ہیں ہمارے ایسے امال ناموں میں، حرام ہے، کوئی مکروہ ہے، کوئی پروہیبٹیڈ آئٹمز ہیں. تو دنیا میں ان کو چھانٹ چھانٹ کے نکال دیجیے. امام ابن قیم فرماتے ہیں، محاسبہ نفس میں یہ چیز بھی معاون ہے کہ بندے کو اس بات کا علم ہو کہ آج کی کوشش کل حساب کے دن اسے فائدہ دے گی، اور اگر آج وہ سستی کا شکار ہوتا ہے تو کل اس کا حساب سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. پھر اگلی چیز، ان سوالوں پہ غور و فکر جو روزے قیامت پوچھے جائیں گے. کس کس کو پتہ ہے قیامت کے سوال؟ پانچ سوال ہیں، قبر کے تین ہیں، من ربو کا، ماں دینوں کا، مر رسولوں کا، اور قیامت کے پانچ سوال، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عنہ خمسا. پہلا سوال، عن عمری ہی فی ما فنا ہو، عمر کہاں فنا کی. ان شبابی ہی فی ما بلاہو، جوانی کہاں پرانی کی، ان مال من اینک تصبو، مال کہاں سے کمایا، و من این انفقو کہاں خرچ کیا، اور پانچواں ما جاملہ بیمال لما، اس پہ عمل کتنا کیا جو تم نے علم حاصل کیا. تو ان سوالوں پہ غور کرتے جائیں، اللہ کی طرف توجہ ہو، سستی چھوڑے، خواہشات چھوڑے، حق کی پیروی کریں، فرائض کو لازم پکڑیں، حرام کو چھوڑ دیں، مستحب بات کو کثرت انجام دیں، مکروہ اور شبہ والی چیزوں سے دور رہیں، تو انشاءاللہ انسان مطمئن ہوگا. خاص طور پہ تین اعضاء کا سوال بہت سخت ہے، ان سم ولا بسر ول فواد کل اولائک کان عنہ مسئولا، بنی اسرائیل 36، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا. پھر اسی طرح اپنی نعمتوں پہ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تکاثر 8، پھر تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. سورۃ الاحزاب 8، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں. اور مجاہد کہتے ہیں صادقین سے مراد رسول ہے، کیونکہ انہوں نے پیغام دیا تھا نا. امام سعدی کہتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے پیروکاروں سے پختہ عہد کے بارے میں سوال کرے گا کہ انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا اور سچ کر دکھایا تو انہیں جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، یا انہوں نے اس وعدے کو جھٹلایا تو انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. سورۃ الاعراف 6 میں آتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو ذرا سوچئے، رسولوں اور سچے لوگوں سے پوچھا جائے گا تو میرے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا کیا بنے گا. پھر ایک اور چیز جو محاسبے میں مددگار ہے، انعام کی معرفت، کہ آج محاسبہ کریں گے تو کل انعام کیا ملے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں، اسی طرح محاسبہ نفس میں یہ چیز بھی مددگار ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس تجارت کا نفع جنت الفردوس کی رہائش اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے، اور اس تجارت کا خسارہ جہنم میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. جب اس بات کا یقین ہو جائے گا تو محاسبہ کرنا آسان ہو جائے گا. دعا کر لیجیے، اللہ محاسبنی حساب یسیرا. پھر اس سے ایک اور چیز مددگار ہے، قیامت کے دن کو یاد کر لیں. اس دن تو ایک بگ گیٹ ٹوگیدر ہے نا حساب کا، اسی کو سامنے رکھیں گے تو دنیا میں آسان ہوگا. عمر بن عبدالعزیز نے ادی بن ارتاد کو خط لکھا، اے ادی، اللہ سے ڈرو اور یوم قیامت سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، مخلوقات گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں. اللہ اکبر، ہم کہاں ہوں گے اس وقت؟ اپنے آپ کو پوچھے. پھر آخری چیز جو مددگار کے طور پہ ادھر آتی ہے وہ کیا ہے؟ موت کی یاد. معروف کرہی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے فرمایا، ظہر ہمارے ساتھ پڑھو. اس نے کہا، اگر میں نے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لی تو اسر آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا. معروف فرماتے ہیں، گویا تو یہ امید رکھتا ہے کہ تو اسر تک زندہ رہے گا. ہم اتنی لمبی امید سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. آپ کو امید ہے اسر تک جینے کی؟ کسی آدمی نے معروف کرہی کی غیبت میں کوئی بات کہی تو آپ نے اس سے فرمایا، اس روئی کو یاد کر جب وہ آپ کی آنکھوں پر رکھی جائے گی، یعنی موت اور قبر کی یاد. تو جب موت یاد ہوتی ہے تو اعمال کا محاسبہ آسان ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، شروع کہاں سے کریں؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، سارا گھر ہی گندا، صفائی کہاں سے شروع کروں؟ تو اب سوال ہے کہ نفس کو کہاں سے سیدھا کروں. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے سب سے پہلے فرائض پر محاسبہ کریں. یہ ساری ترتیب آپ ان لوگوں کو بھی دیں گے جو بھی دین کی طرف آنے والے ہیں، نئے نئے لوگ ہیں، بچے، ینگسٹرز، یا قرآن کی کلاسز میں نئے آنے والے لوگ. شروع کے دنوں کا جو ڈسکشن ہوتا ہے نا کلاسز کا، وہ بھی اسی تھیم پہ چلتا ہے. ان کو تسلی دے، شروع کے پانچ پاروں میں صرف اللہ کی محبت اور عبادات میں فرائض کی بات کرنی چاہیے، پھر بعد میں نفل اور بڑی بڑی قربانیوں کی بات کرے. تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے فرائض، اگر اس میں کمی ہو تو اس کو دور کرے، اس کی قضا دے یا اصلاح کرے. سیکنڈ نمبر پہ کیا آئے گا؟ منہیات. کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، تو گناہ ہے، تو توبہ اور استغفار سے اس کو دور کرے، اور گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں سر انجام دیں. یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز ہے غفلت، غفلت پر محاسبہ کریں. اگر اس سے کسی غفلت کا ارتکاب ہو گیا ہو تو ذکر اور اللہ کی طرف رجوع سے اس کا ازالہ کریں. چوتھی چیز گفتگو. اس کا بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ کو ہینڈ آؤٹ بنائیں. بہت کام کی چیزیں ہیں, بلکہ اس بک میں تو میرے خیال سینکڑوں کے اعتبار سے آپ کو جیمز مل گئے. اگر آپ اس کے بورڈ بناتے نا تو سارے بورڈ بھر جائیں. چوتھی چیز کے گفتگو پر محاسبہ کریں. جس کام کی طرف قدم چل کر گئے اس کا محاسبہ, یا جس کام کی طرف ہاتھ بڑھا یا کانوں نے جو سنا اس کا محاسبہ کرے کہ میں کیا چاہتا تھا, میں نے یہ کام کیوں کیا, کس وجہ سے کیا, اور اس بات کا علم رکھے کہ ہر کال اور فیل دو رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے. ایک رجسٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کس کی خوشنودی کے لیے کیا, اور دوسرے میں یہ لکھا جاتا ہے کیسے کیا. سمجھ آئی؟ پہلے میں ہماری نیتیں لکھی جاتی ہیں اور دوسرے میں ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں. پہلے سوال کا تعلق اخلاص کے ساتھ تھا اور دوسرے کا اتباع کے ساتھ تھا کہ رسول کی سنت کے مطابق اتنا تھا. عملی طریقے بھی امام ابن قیم نے دیے. انہوں نے محاسبے کا ابتدائی طریقہ کار اور کچھ چیزیں, مثلاً وہی بات جو بھی کہی ہے اسی کو پوائنٹس میں دیکھ لیں. فرائض پر محاسبہ, شریعت میں واجبات پر عمل کرنا محرمات کو ترک کرنے سے اولا, یعنی کوئی گناہ چھوڑ دے لیکن فرض نہ پڑے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. نمازیں پڑھتے رہیں, گناہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں لیکن نمازیں شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کسی کی توبہ کا پہلا طریقہ نماز شروع کرائیں, کیونکہ واجبات ہی اصل میں مقصود ہے. تو پہلے اس میں کمی ہے تو پورا کریں, نوافل کثرت سے پڑھیں, فرض اگر ضائع ہو گئے تو دہرائیں, کمی رہ گئی ہے تو نوافل کے ساتھ پوری کرائیں. دوسری چیز حرام کردہ اور منع کردہ چیزوں پہ محاسبہ ہوگا, اور وہ کیا کہ اس کے بعد اصلاح کی کوشش کریں. مثلا سود کی کوئی حرام کمائی سے مال کمایا ہے تو اسے جان چھڑائیں, کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کریں, کسی کی غیبت کی ہے یا کسی کو حقیر جانا ہے یا کمتر جانا ہے تو معافی طلب کریں, اس کے لیے دعا کریں, اس کی طرف سے صدقہ کریں. اور اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں, مثلا کسی نے شراب پی لی تھی, کسی عورت کی طرف دیکھا, یا اس طرح کا کوئی گناہ ہو تو اب کیا کریں؟ ندامت, شرمندگی, توبہ اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کثرت سے گناہوں کو دھو ڈالنے والے اعمال کریں. سورۃ ہود 114 میں بڑی پیاری اللہ نے خوشخبری دی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پھر تیسری چیز ہے مقاصد سے غفلت پر محاسبہ, یعنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھے, غفلت کی زندگی گزر رہی ہے تو پھر کیا کریں؟ کھیل کود کو پیچھے کریں, فلمیں ڈرامے گانے چھوڑیں, ذکر عبادات اعمال شروع کریں اور غفلت کے بدلے میں نیک اعمال. چوتھا محاسبہ اعضاء کا ہے. اپنے ہاتھ پاؤں سے پوچھئے کیا دیکھا, کیا سنا, کیا کیا, اور پھر ان اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں مشغول کر لیں, انشاءاللہ وہ کفارہ بنے گی. اور پانچویں چیز نیتوں کا محاسبہ. تو نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کو درست کر لیں, کیونکہ دل بہت پھسلنے والی چیز ہے, اسی لیے اس کو قلب بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ الٹتی پلٹتی ہے. محاسبے کی ایک صورت جو ہمارے اسلاف میں بہت تھی, اب یہ عملی مثالیں آخری سمجھے جان ہے اس پورے کورس کی, اس کو بس دل سے پڑھ لیں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر, تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنے حال کی کافی حد تک سمجھ آ جائے گی. پہلی چیز ہے نفس کو سزا دینا. دیکھیے اسلام نفس خوشی نہیں پسند کرتا, مطلب خودکشی نہیں پسندیدہ, لیکن نفس کو ٹیم کرنا ہے. جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا نفس کسی گناہ میں مبتلا ہے, یعنی فضائل میں کسی سستی یا کاہلی کا شکار ہے, تو وہ اپنے نفس کو سزا دے. اس کو کہتے ہیں تادیب نفس. لکھ لیں, تادیب ادب والا ہی ہے, بس تا الف حمزہ ڈال کے دال جا با ڈال دیں. تادیب نفس کہتے ہیں نفس کو ادب سکھانا. انسان اسی صورت میں صراط مستقیم پر رہتا ہے کہ وہ کوشش کرے محاسبہ نفس کرے اور نفس کو سزا دے. کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اپنے خاندان اور نوکروں کو تو برے اخلاق اور کوتاہیوں پہ سزا دیتا ہے, لیکن اپنے نفس سے ہونے والے برے اعمال پر اسے کوئی سزا نہیں دیتا. حالانکہ اپنے نفس کو سزا دینا زیادہ لائق اور اولا ہے. بچوں کو سزا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو خود کو دیتے ہیں؟ عقوبات, عقوبت کہتے ہیں سزا کو. عقوبات یعنی سزا کے لفظ میں مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر اطاعت کے کام اور ایسے اعمال لازم کرے جس سے پہلے نہیں کرتا تھا. یعنی اب یہ نہیں کہ سزا میں خود کو الٹا لٹکا دیں, کوئی ایسا کام لیں جس میں نیکی ہو. مثلا کچھ مثالیں دیکھیے گا. حضرت عمر کی ایک دفعہ سر کی نماز جماعت سے رہ گئی تو آپ نے اپنے نفس کو یہ سزا دی کہ قطعہ زمین صدقہ کی جس کی مالیت 200,000 درہم تھی. بتائیے ذرا اگلی اثر قضا ہوگی؟ بندہ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوگا کہ دوسرا قطعہ بھی نہ چلا جائے. ہمارا نفس کتنا لاڈلا ہے. جب عبداللہ بن عمر کی نماز جماعت سے, اور یہ دیکھیں جماعت سے گئی ہے, یہ نہیں کہ وقت سے چلی گئی, عبداللہ بن عمر کی نماز جماعت سے جاتی رہی تو وہ تمام رات جاگ کر گزارتے. کس لیے؟ کفارہ. عمر بن عبدالعزیز کی نماز مغرب کی 2 ستارے طلوع ہونے تک لیٹ ہو گئی, یعنی اندھیرا سے چھایا اور 2 ستارے دکھنے لگے, تو آپ نے 2 غلام آزاد کیے حالانکہ ابھی نماز کا وقت نہیں نکلا تھا, یعنی ختم نہیں ہوا تھا. ذرا بتائیے جو مرد جماعت سے پڑھتے ہی نہیں ہے ان کا کیا بنے گا؟ جو کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں پڑھنے کی, گھر پڑھ لیں بھی تو بڑی نصیب والے پڑھتے. میں سوچتی ہوں کہ آپ اس آئینے میں ذرا آج امت کا حال دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں لکھی ہوئی لکھیں گی آج گلوب کے اوپر. اور یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور شوہروں سے شیئر کیجئے. کتاب کھول کے سمجھ کے پڑھا دیں. آپ کہیں گے نا, وہ کہیں گے آرام سے بیٹھو. بس یہ اچھا سا ماحول بنا کر اچھے طریقے سے بات سامنے رکھ دیں. اور ابن ابی ربیعہ کی فجر کی 2 سنتیں فوت ہو گئیں تو انہوں نے 1 غلام آزاد کیا. اللہ ہمیں ان کا عطی کر دے. ابن عون رحمہ اللہ کو آپ کی والدہ نے آواز دی, آپ نے جواب دیا تو ان کی آواز والدہ کی آواز سے بلند ہو گئی تو انہوں نے 2 غلام آزاد کیے. آج بچے شاؤٹ کرتے ہیں, چنگاڑتے ہیں, بادلوں کی طرح چیختے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف سزا ایسی نہیں دیتے تھے کہ جس میں خود کو مارنے لگ جائیں یا بجلی کے جھٹکے لگائیں. سزا دے کر نیکیاں زیادہ کراتے تھے تاکہ عمل صالح ہوں اور ذکر اذکار زیادہ ہوں. تو محاسبہ نفس میں مددگار چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ ایسی باتوں پر غور و فکر کرنا جو قلت عمل کے باوجود بہت زیادہ اجر کا سبب بنے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ نماز نفی میں بھی حدیث پوری موجود ہے. اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ قانتین یعنی عابدین میں لکھے جائے گا. اور جو 1,000 آیتوں سے قیام کرے وہ کیا کہلائے گا؟ مقنترین. قنتار کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو. مقنترا ذہبی من الفضہ, آیت 14 میں آتا ہے سورہ آل عمران میں. بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تو جب ایسی حدیثوں پہ ہم غور کریں گے نا تو ہمیں واقعی اپنے وقت کے ضائع ہونے پر افسوس ہوگا. جس نے جسم کی راحت کے لیے اجر کو ضائع کیا یقیناً وہ اپنے نفس پر نیک اعمال کو لازم کرے گا. ایک اور چیز اور آخری چیز ہے وہ اس ٹاپک کی, نفس کے محاسبے میں مددگار چیزوں میں ایک چیز اسلاف کے حالات زندگی پڑھنا. کس طرح وہ خود کو سزا دیتے تھے اور ان کی عبادت کیسی تھی, ان میں سے چند چیزیں دیکھتے. قاسم بن محمد کہتے ایک دن میں صبح صبح حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوا, ان کو سلام کیا. جب میں حاضر ہوا تو وہ 4 کی نماز ادا کر رہی تھی. کب ہوتی ہے؟ جب سورج کھل جاتا ہے یعنی 8-9 بجے. اور یہ آیت تلاوت کر رہی تھی, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, سورۃ طور کی آیت نمبر 27 ہے. پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا. اور وہ رو رہی تھی, دعا کر رہی تھی اور بار بار آیت کو دہرا رہی تھی. میں کھڑا ہوا یہاں تک کہ کھڑا کھڑا تھک گیا اور آپ اسی حالت میں رہی. جب میں نے یہ دیکھا تو بازار چلا گیا اور سوچا کہ اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آتا ہوں. چنانچہ میں نے اپنی ضرورت پوری کی, واپس آیا تو حضرت عائشہ بھی تک اسی حالت میں تھی. آپ بار بار اس آیت کو دہراتی تھی, روتی تھی اور دعا کرتی تھی. ان کو سمجھ آتا تھا نا. ہمیں اپنے اندر یہ روحانیت لانے کی بہت ضرورت ہے. تبھی ہماری بات دوسرے بھی مانیں گے. ابو دردہ کہتے ہیں اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو مجھے ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہیں تھا. پہلے زراج کی زبان میں سمجھیے وہ تین چیزیں کیا ہوں گی، سیل فون، آٹومیٹک گاڑی اور بہترین کھانا. ان کی پسند دیکھیے گا کتنی اچھوتی تھی. کیا تین چیزیں؟ سخت گرمی کی دوپہر میں اللہ کے لیے پیاسا رہنا، نصف رات کو سجدے کرنا، اور ان لوگوں کی مجلس جو بہترین کلام کا انتخاب کر کے بولتے ہیں جس طرح بہترین پھل کا انتخاب کیا جاتا. کیا قدر تھی لوگوں کے پاس بہترین مجلسوں کی اس دور میں. 3 سیکنڈ ذرا غور کرے، اس میں کون سی چیز مجھے پسند ہے؟ سخت گرمی میں پیاسا رہنا چاہتی ہوں، آدھی رات کو اٹھ کے سجدے کرتی ہوں، اور ایسی مجلسیں جو بہترین کلام، اور سب سے بہترین کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کیا وہ مجھے اپنی جان سے پیارے؟ حضرت مسروق کی بیوی فرماتی ہیں کہ مسروق کو جب بھی دیکھا جائے نماز لمبی کرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں سوجی رہتی ہیں. اللہ کی قسم اگر میں اس کے پیچھے بیٹھوں تو اس پر ترس کھا کر روتی ہی رہوں. آپ جانتے اپنے بچوں، شوہروں، بیٹوں کی حالت، یعنی ان کی قسم پرسی کو دیکھ کے میں روتی رہوں کہ ان کی ٹانگیں کیوں اتنی سوجی ہیں. آج ہم مردوں کی کام سے آئے ہوں، ان کی ٹانگیں تو سوجی دیکھیں، پتہ نہیں نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. ام ربی اپنے بیٹے کے بہت زیادہ رونے اور رات کو جاگنے کی وجہ سے اس پر بہت شفقت کرتی تھی. والدہ نے پوچھا ہے بیٹے شاید تو کسی کو قتل کر بیٹھا، یعنی اس گناہ میں رو رہا ہے. ربی نے جواب دیا ہاں امی جان، یعنی میرے سے قتل ہو گیا. پوچھا کہ وہ مقتول کون ہے تاکہ ہم اس کے اہل خانہ کے پاس جائیں اور وہ آپ کو معاف کر دیں، یعنی آپ کا یہ گلٹ دور ہو. اللہ کی قسم اگر انہیں آپ کے رونے اور راتوں کو جاگنے کا علم ہو جائے تو وہ ضرور آپ پر رحم کھائیں گے، یعنی اتنا آپ روتے ہیں تو وہ تو واقعی ترس کھا کے آپ کو معاف کر دیں گے. تو حضرت ربی نے جواب دیا کہ امی جان مقتول تو میرا نفس ہے، اپنے نفس پہ رو رہے تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے. اب اس پاکیزہ اور طیب نفس لوامہ اور انکار کرنے والے ظالم اور کافر نفس کے درمیان فرق دیکھیں. جس نے اپنے عبادت میں کوشش کرنے والے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ زیادہ عبادت مت کرو، اس کے بیٹے نے پوچھا کہ کیوں، تو اس نے جواب دیا کیونکہ ممکن ہے کہ روزے قیامت کوئی چیز نہ ہو. یعنی کافر باپ جیسے بھی ہوتے ہیں کہ تو کیوں اپنی جان ہلکان کر، شاید قیامت ہو ہی نہ تو ایسی مشکل میں پڑ گئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک نفس کو سزا دیں ہم، کیا مار دیں خود کو؟ تو مسلمان انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو ایسے راستے پر چلائے جسے نجات کی طرف لے آئے، تو نفس پر محنت کرے، اس سے علیحدگی اختیار کر کے دشمنی پر اتر آئے، یہاں تک کہ جب وہ تھک جائے اور اس کا اصل کام اس کے سپرد ہو جائے اور وہ آسودہ اور خوشحال ہو جائے. نفس کا کنٹرول مسلسل اور لگاتار محنت سے ممکن ہے، یعنی نفس ٹھیک ہو جائے تو پھر چھوڑ دے، عادت نہ بنا دے. جب اسے دیکھے کہ وہ مطمئن ہے تو اسے نصیحت کرے اور اللہ کا خوف دلائے، اور جب دیکھے کہ وہ مایوس ہو رہا ہے تو اسے امید کی نصیحت کرے اور اللہ کی امید دلائے. نفس اس بات کا بھی محتاج ہوتا ہے کہ انسان اسے پر امید رکھے اور اسے ثواب کی یاد دہانی کرواتا رہے تاکہ اس کے لیے نیک اعمال کو انجام دینا آسان رہے. دونوں طرح ہی نا، کبھی مایوسیاں بھی تو دل میں آنے ہی لگتی ہیں نا. امام ابن جوزی فرماتے ہیں میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا جو بوجھ اٹھائے جا رہے تھے. وہ ایک دوسرے کے شعروں کا جواب دے رہے تھے، ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنتا، پھر اسے دہراتا یا اسی طرح کا کوئی جواب دیتا، پھر دوسرا بھی اسی طرح کرتا. جب میں نے دیکھا کہ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو ان کی مشقت زیادہ ہو جاتی اور وزن بوجھل ہوتا، اور ایسا کرنے سے ان کا بوجھ ہلکا ہو گیا. جب میں نے اس کے سبب پر غور کیا تو پتہ چلا سب اپنی توجہ کو دوسرے انسان کی باتوں میں مشغول رکھنا اور اپنی اس فکر کو اس کا جواب دینے میں مشغول کرنا تھا، چنانچہ راستہ کٹ گیا اور وہ بوجھ کو بھول گئے. سمجھے، یعنی کام کرتے ہوئے شعر و شاعری ہو رہی تھی تو بوجھ محسوس نہیں ہوا. مجھے اس سے ایک نقطے کی بات سمجھ آئی اور میں نے دیکھا کہ انسان مشکل معاملات کی انجام دہی سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اس طرح نفس کو بدلنا بھی مشکل کام اور پسندیدہ چیز سے نفس کو روکنا اور ناپسندیدہ فعل سر انجام دینا بھی تکلیف دہ امر ہوتا ہے. میں نے دیکھا صبر کا راستہ تسلی سے کٹتا ہے اور نفس کے لیے نرمی کے رویے سے کٹتا ہے. مطلب یہ کہ اپنے نفس کو باتوں میں لگائے رکھے تاکہ وقت جو ہے وہ گزرتا جائے. حضرت ابو بکر کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں میرے والد قسم اٹھایا کرتے تھے کہ مجھے لوگوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں، حالانکہ آپ کو ان کی طبیعتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اللہ کے لیے یہ محبت تھی نا. حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے والد دوبارہ مخاطب ہوئے اور فرمایا، بیٹی میں نے کیسے کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں میں سے عمر سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہیں. فرمایا زیادہ عزت والا. یعنی دیکھیے کیسے انہوں نے کلمہ بولنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کیا، پھر انہوں نے غور کیا اور اسے دوسرے کلمے سے بدل دیا، کیونکہ ان کی رائے میں وہ کلمہ زیادہ دقیق اور زیادہ سچائی پر مبنی تھا. یعنی پہلی دفعہ عزت والا نہیں کہہ سکے نا، تو اب اس میں عزت والا بول دیا. یعنی اپنے منہ کے بولے بولے ایک ایک لفظ کو تولتے تھے. پھر حضرت عمر کا بھی تقویٰ دیکھ لیجئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ گڑے میں داخل ہوئے. میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے اور ان کے درمیان دیوار تھی، وہ گڑھے کے درمیان میں تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب امیر المومنین، واہ واہ، اللہ کی قسم تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا وہ تجھے عذاب دے گا. انہوں نے اپنے نفس کو اس لیے امیر المومنین کے نام سے مخاطب کیا تاکہ ان کے نفس کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ امیر المومنین کا لفظ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں کرے گا. تو بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ دھوکہ نہ کھائیں، اللہ نے وہ ٹائٹل لے کے نہیں پکارنا آپ کو. مجھے
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن اصلاح القلوب سیریز کا کمپلیٹ ہوا، اینڈ ہم نے بہت ساری باتیں ڈھونڈان کی ہوں گی. آپ لوگ سب سے پہلے شیئر کریں کہ آپ سب نے کیا، آپ میرے لیے کیا پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں، تو وہ سارے پوائنٹس یہاں لکھیں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کا ڈسکشن کرتے ہیں، تھوڑا سا ریکیپ بھی ہو جائے گا ہمارا. ہم نے آج یہ دیکھا نا کہ ابھی ہم نے دیکھا محاسبہ ہوتا کیا، پچھلے آڈیو کے اندر محاسبہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہے، سرا سواری ہم کیسے کرتے تھے. تو اب ہم نے اپنے لیے یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ کیا چیزیں ہمیں محاسبہ کرنے میں آسانی دیتی ہیں. تو آپ نے سیکھا کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو محاسبہ آسان ہو جائے گا، رائٹ. نفس کی تربیت سزا دے کر آداب سکھانا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہی بات نا کہ نفس کو آپ جتنا کھلا چھوڑیں گے وہ اتنا چڑھے گا، اور جتنا ہم اس کو اسٹرکٹ رکھیں گے تو اتنا ہی پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی سچی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا دھیرے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اور پھر چلتا ہی چلے جاتا ہے کہ اسٹاپ نہیں ملائیں گے. محاسبہ، اپنا محاسبہ اسٹارٹ فرام فرائض ان شاء اللہ، دین موو ٹو نفل، رائٹ. فرائض کے محاسبے کرنے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم فرائض کے محاسبے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کرنا کیا ہے، یعنی کیا چیزیں چیک کریں گے؟ ہر عمل کے شروع میں نیت اور پھر آخر میں نیت چیک کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. یس، اپنی نیت چیک کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے. چیک دا شارٹ کمنگ، فار ایگزامپل، کیا شارٹ کمنگز ہماری نمازوں کے اندر یا ہمارے روزوں کے اندر جو کہ فرض والے ہیں، یا ہمارے اور باقی چیزوں کے اندر کیا کمیاں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو جیسے آپ ہی لوگوں نے لکھا نا کہ نیت، رائٹ. اور نیت کو دیکھ لینا، اور نیت ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا تب جب ہم جان نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں؟
اچھا،
وضو کے ساتھ ہی رائٹ. تو اگر وضو اچھا ہوگا تو پھر آگے نماز کے لیے ایک اچھا جسے وہ ایک اچھی تمہید بن جائے گی. اینڈ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے اس فوکسنگ کو چیک کرنا ہے کہ ہم نماز میں کتنے فوکس ہوتے ہیں. نماز میں فوکس ہونے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں باقی سب چیزوں کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے پھر یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں رائٹ. پھر اس کو مزید اچھا بناتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سب باتیں پتہ لیکن پھر بھی آپ کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوتا. پھر آپ کو اچھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں رائٹ. آپ کا پھر وہ اٹینشن وہاں پر رہتی ہے. اور تجوید مسٹیکس ان آور ریسائٹیشن رائٹ. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو اور مزید نماز کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ساری اس بات سمجھ آنی چاہیے ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا بس کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ سے فدا کیے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پوسچر بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایسے ہی پھر اپنے روزوں کے اندر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جو روزوں کے مقصد ہیں ان کو ہم اچیو کر رہے ہیں. یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں نیکیوں کے اندر بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں. سو لائف وائز ان شاء اللہ ہم اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. جی یس. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات جو کہ آپ نے سیکھی ہو اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. نفس کی اسلامی دوسروں کے لیے آسانی اور اپنے لیے سختی رکھنی چاہیے ہے. جی صحیح. حکمت سے کام کرنا چاہیے نا کہ جب جتنا جس جگہ ضرورت ہے اتنی ہی دینی چاہیے دوسروں کے لیے. لیکن اپنے آپ کے لیے ہمیں اسٹرانگ رہنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے ہماری کتنی کیپیسٹی ہے. اور نفس کو تمیز سکھانی ہے جی. یعنی ٹرین کرنا ہے ظاہر ہے کہ اسے ہمیں خواہشات کا پابند نہیں ہونا بلکہ ان چیزوں کو ان خواہشات کو بھی پھر لمٹس میں رکھنا ہے اور ان کو پھر ہمیں دین کے مطابق ایک لمٹ دینی ہے رائٹ. جی سو ایک سیلف چیک ہونا بڑا ہی آئی ووڈ سے کہ بہت اچھی ایک فیلنگ بھی آتی ہے کہ جب آپ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ یس کہ میں بالکل اس دنیا میں کھوئی ہوئی نہیں ہوں. جی کہ انسان کو ایک تھوڑا اطمینان بھی آتا ہے کہ یس میرا تعلق جو ہے وہ دین سے ہے لہٰذا مجھے اس کو بہتر کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہنی ہے. اینڈ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی برائی نظر آنے کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پر ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہے اور باقی سب معاملات کتنے اچھے ہیں. سو آف کورس وہ امپروو ہوں گے تو پھر وہی ہر جو برائی نظر آئے گی یا جو کمی نظر آئے گی اسے ہم پورا کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے. سو الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ یہ کہ پھر اب آپ لوگ اپنے سوری ان شاء اللہ آپ لوگ اب اپنے 12 منٹس کی بریک کر لیں آج رائٹ. تو ان شاء اللہ پھر اس کے بعد آپ کے باقی سیشنز ہیں ٹھیک ہے. سو 12 منٹس کی بریک اینڈ دین ہم بلکہ 15 کر لیں ان شاء اللہ کیونکہ تھوڑا ٹائم ٹیبل میں ڈفرینس ہے. تو ان شاء اللہ 15 منٹس کی بریک اور اس کے بعد آپ کا جہاں کی لائیو سروس سیشن ہے ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي أصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وشق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ك کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر مجھے میرے دعوے عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی کرم میری زندگی میں نہ مل سکی تیرے حسن خلق کی کرم میری زندگی میں نہ مل سکی میں کسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا میرے رہنما تیرا شکریہ کروں کس زباں سے بھلا ادا میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا کہ جو میرے
کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میرے دل سے بھلا دیا کہ جو میرے غم میں بھلا گیا اسے میرے دل سے بھلا دیا.
دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو.
محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے محبت کیا ہے محبت کیا ہے.
لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہماری بریک کا ٹائم بھی فنش ہوا. آپ لوگ فریش ہو گئے ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشنز کے لیے. ماشاءاللہ آپ کے پرومپٹ رسپانس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ریڈی ہیں فریش ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے تجوید کا آج آپ کا ریڈنگ کا. ہم دیکھ رہی ہوں مجھے سسٹر ہینا کی آئی ڈی نہیں نظر آ رہی. سسٹر ہینا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں روم میں تو الحمدللہ سسٹر ہینا ہمارے ساتھ ہیں. آپ ہینڈ ریز کریں میں انشاءاللہ آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. آپ لوگ اپنے مصحف کے ساتھ اپنے مائک کے ساتھ ریڈی رہیں اور سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے دن رہ گئے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ صفات کر رہے ہیں نا اپنی، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سنائیں گے تو آپ کی اپنی مسٹیک کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا سسٹر ہینا؟ آپ اگر ہیں ہمارے ساتھ روم میں تو آپ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. سسٹر ہینا کی آئی ڈی تو نظر آ رہی ہے، میبی کہ ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. سسٹر ہینا آپ ہمارے ساتھ روم میں ہیں؟ ایک منٹ سسٹر سمینہ، پھر آپ جو ہے وہ اتنی دیر میں تکبیرات پلے کریں تو میں چیک. اچھا الحمدللہ سسٹر ہینا ہے ہمارے ساتھ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحیح ہے. ہم پڑھے تھے سورۃ الجن سے آیہ نمبر 20 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. جی میں مائک چھوڑتی ہوں، فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آیہ نمبر 20 سے لے کر 24 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں اسٹارٹ کرتی ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني أحد ولن أجد منه ملتحدا. ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، جیسے آپ بد کے اوپر پریکٹس کریے نا، بس ایسے ہی اس کے اوپر پریکٹس ابھی کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. جیسے آئی نمبر 22 میں ورڈ ہے مین اللہ احد، یہاں پر بھی نا احد، اس کو تھوڑا سا اور کوئک کریں گے، حمزہ ہا دونوں کی حرکات شارٹ ہیں. مین اللہ احد ولن اجد من اجد من، اس کو بھی نا اجد، تینوں کی ایک جیسی حرکات ہیں. پھر اسی طرح سے یعنی یہ جو چیز ہے یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ جہاں شارٹ حرکات ہیں وہاں ہر جگہ کے اوپر نا یعنی آپ نے اس کو شارٹ ہی رکھنا ہے. جیسے آگے بھی ومن يعص الله ورسوله، یہاں پہ بھی ہا کو شارٹ رکھیں، يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، یعنی فإن له، یہاں پہ نون شارٹ ہوگا، پھر نار جهنم خالدين، یعنی یہاں پہ را اور پھر میم شارٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عین اور ہا کا جو مخرج ہے اس کے اوپر پریکٹس رکھیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ لیٹر ہے. جیسے ما یو آ یو آ دون، ٹھیک ہے، احا احد ملتح تحد، ٹھیک ہے، تو ہا اور عین کے اوپر آپ نے پریکٹس رکھنی ہے. 24 میں جیسے لاسٹ میں بھی ورڈ پڑے تھے نا، ناسوئی ناسوئی رو، اس کو ہیوی کر کے، ناسی سی نہیں، ناسوئی رو واقل عددا واقل عددا. اوکے 23 میں ایک ورڈ آ رہا ہے، من اللہ ورسالاتی، یہاں پہ سا اور لا کی جو لینتھ ہے وہ ایک جیسی ہوگی، ورسالاتی. پھر جیسے 22 میں آپ کو بتائی تھی کہ لن یجیرنی، اس کے اندر تھوڑی نیزل ساؤنڈ اور ہو، ایسے ہی 23 میں جو ورڈ ہے ومن یعصی، اس میں بھی نا نیزل ساؤنڈ اور ایڈ کریں، ومن یعصی، اس طرح سے. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے، انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے، آئی نمبر 20 سے لے کر 24 تک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر وأقل عددا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اٹس گڈ ماشاء اللہ. تھوڑا سا آپ نا یہ جو لیٹر تھا ہا کچھ جگہ کے اوپر آئے نا، ملتحد احد، ہا کے لیے تھوڑا سا ٹنگ کو اور اسٹریٹ کریں، اس کے اندر تھوڑی ہیوینیس ہے. سیم ود آئین یعنی یس وہی یہاں پر تو مجھے اس لیے بھی آئین تھوڑا ہیوی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے بعد نا ہیوی لیٹر آ رہا ہے وَمَنْ وہی لاہ تو یہاں پر آپ نے نا آئین کو لائٹ کرنا ہے اور پھر فود اور پھر لام اور الف تینوں لیٹرز ہیوی ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہا آپ کا لائٹ ہوگا وَمَنْ وہی لاہ ٹھیک ہے آئین اور ہا کے اوپر آپ نے جنرلی تھوڑا اس کو لائٹ کرنے کے لیے ٹنگ کو اسٹریٹ کرنا ہے کچھ اور لیٹرز میں بھی جیسے ہیوینس جا رہی تھی ورڈ ورسول ہو تو ورسو اس میں سین ہے نا سو یہ آواز تھی ورسو ورسول ہو بالکل لائٹ کر کے آپ نے اس کو بولنا ہے فار سم ریزن یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے جہنم خالدین یہ جو میم ہے یہ تھوڑا اسٹریچ ہو گیا تھا پھر اسی طرح سے بوت کے مخرج کے اوپر پریکٹس کریں یہ جو 24 میں ورڈ ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ یہاں آپ کا حمزہ اچھا تھا لائٹ تھا لیکن بوت لائٹ بھی ہو رہا تھا اور تھوڑا مخرج بھی اس کا ویک تھا أَضْعَفُ اور أَعْفُ دونوں لیٹرز لائٹ ہوں گے أَضْعَفُ نَاصِرَ یہاں پر بھی بوت کو اور ہیوی کریں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگ اب اعتبار تک پہنچ گئے ہوں گے نا تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا کسرا ہے لیکن اس کے اندر اعتبار جو ہے وہ مزید ہم ایڈ کریں گے پھر اسی طرح سے یہ جو ناقص ادغام ہے نا اس میں آپ نے غنہ کا جو لیول ہے وہ انکریز کرنا ہے کیونکہ اس میں 50% آپ یا بولتے ہیں 50% آپ نیزل ساؤنڈ دیتے نا تو لائن یو جی رونی تھوڑا سا ساؤنڈ کو اور پش کریں نیزل کیویٹی کی طرف پھر احد ولن پھر آگے 23 میں جا رہا ہے ومن جی اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی نیکسٹ سے آپ پڑھیے 24 سے لے کر 24 رپیٹ کریں اور پھر 24 سے لے کر اینڈ تک 27 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله
آمین ویاکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اس میں نا ایک جو ورڈ آ رہا ہے 27 میں اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے الا منی رو تب آپ اس میں را کو ہیوی رکھیں گے منی رو تب ٹھیک ہے را ساکن سے پہلے اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو اس سے پہلے کوئی بھی حرکہ ہو آپ را کو ہمیشہ ہیوی کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب اس میں نا یہ اصلی حرکہ کے اندر نہیں ہے, تو اس کو آپ نے مارک کر لینا ہے, یہاں را آپ کا ہیوی ہوگا. پھر اس کے علاوہ جیسے میں صفات دیکھ رہی تھی تو آپ کے نا دال میں ہمس ہے, لیٹر با میں ہمس ہے, ان دو لیٹرز کو پریکٹس کرنا ہے. جیسے یہاں پہ یہ جو ڈالا نا تا کے ساتھ تا اور جی تو عدو, یہاں پہ تا اور دال بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے, تو تو عدو نا, تو تا میں ہمس ہے اور دال میں آپ نے ہمس نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے کہ دال میں ہمس نہ ہو, پھر ربی 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 بھی کر کے نہیں, کہ با میں بھی آپ کی تھوڑی ہمس آ رہی ہے, میم بائی بائی نی, لپس کو تھوڑا اسٹرانگلی جوائن کرے اور ایئر پریشر کو باہر نہ آنے دے. دال اور با ان کے اوپر آپ نے نا ہمس کے پرسپیکٹو سے کام کرنا ہے کہ ہمس ان دو لیٹرز کے اندر نہیں آنی چاہیے. پھر کہیں کہیں نا مجھے سین میں لگ رہا تھا جیسے صفیر کم ہو رہی ہے, وسلنگ ساؤنڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو میک شیور کہ ٹپ دانتوں کے بیہائنڈ رکھے نا, یعنی ریسا ریسا لاتی فس فس یا علمون, اسپیشلی جب سین بما کے ساتھ ہو, رسولین, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے تھوڑا پریکٹس کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم کی کسرا ہے اس کو بھی مزید تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے. لدئی ہم واز بیٹر دین ربی ہم, بٹ دونوں جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے؟ یعنی ربی ہم تھا اور لدئی ہم, لیکن پرفیکٹ ابھی آپ نے اس کو تھوڑا لدئی ہم, یعنی ٹنگ کو آپ نے بالکل ہلانا نہیں ہے. جیسے ربی کسرا کے لیے ٹنگ ڈاؤن ہے نا, ہی اسی طرح سے ڈاؤن رکھیں. وہ ایکچولی آئی تھنک ہو یہ رہا ہے کہ ہاں کے لیے جب آپ ہمز کرنے کی یا اس کو مقصد سے بولنے کی کوشش کریے تو ٹنگ آپ کی ہل رہی ہے, ٹنگ نہیں آپ نے ہلانی, اس کو اسی طرح سے پش رکھیں نیچے کی طرف اور ہمز ایڈ کریں. ربی ہی ربیہم تھوڑا پریکٹس کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 24 ٹل اینڈ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
جزاك الله خير. آمين وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي، جود ما شاء الله تبارك الله. اس میں ایک ورڈ کو نوٹ ڈاؤن کیجیے جو آئی نمبر 27 میں آ رہا ہے نا، وہ مین خول فی ہی، اس میں خو مجھے اس کا پریشر باہر آتا ہوا نہیں فیل ہوا نا، یعنی خول خو جیسے اندر حلق کی طرف پریس ہو رہا ہے، وہ مین خو خو باہر کی طرف اس کو پریشرائز کریں، وہ مین خول فی ہی رو سودا. پھر اس آیا میں جو ورڈ ہے مینی روت ہے، لو رو کو تھوڑی اور ہیوینس کی ضرورت ہے، مینی روت ہے لو، ٹھیک ہے، اس ورڈ کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ایک ورڈ میں مجھے آپ کے دال میں ہمس تھوڑی لگی، 24 میں جو ورڈ آ رہا ہے نا یو ادو دون، یو ادو نا، اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے کہ دال میں ہمس نہ آئے. باقی دال میں سن رہی تھی بہتر تھے، یعنی ان میں ہمس نہیں تھی، ٹھیک تھے، پرفیکٹ تھے، مگر اس میں جو ہے یہ ہمس آ رہی تھی. 24 میں جو ورڈ ہے الفو، اس بال میں آپ کا رخاوا اور حمزہ اور آئینہ تھوڑا ہیوی ہو رہا تھا، یعنی رخاوا ویک ہے، بال کی رننگ بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ رخاوا لیٹر ہے تو جب یہ ساکن ہوگا تو یہ میکسیمم ٹائم لے گا نا. من عفو عفو اور آ اور آ دونوں لائٹ ہوں گے، عفو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے مارک کر کے پریکٹس کرنا ہے. 26 میں جو ورڈ ہے فلا یو ہی رو ادا غیبی، اس میں آپ کا یا ہیوی ہو رہا تھا، فلا یو یو ہی رو یو یو کر کے نہیں، فلا یو ہی رو ادا غیبی. پھر 28 میں جو لاسٹ میں ورڈ ہے کل شیء عددا، مجھے اس نون توسط تھوڑا کام لگا، ٹائم جو توسط ٹائم ہے وہ تھوڑا کام لگا، نون آپ کا کوئک کر رہا تھا، کل شیء عددا، ٹھیک ہے، چلو ان کو پریکٹس کیجیے گا. جی نیکسٹ سسٹر آپ شروع کیجیے سورۃ المزمل آئی نمبر 1-8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جيد ما شاء الله تبارك الله. بیچ میں کچھ کچھ جگہ کے اوپر آواز رک رہی تھی تو میں کچھ پوائنٹس جو ہے وہ مس کر گئی ہوں، لیکن جو میں نے سنا اس میں نا آپ کو ایک تو قاف کی ہیوینس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، قلی قا ساؤنڈ آ رہی ہے، قلیلا دو جگہ کے اوپر یہ ورڈ آ رہا تھا، قو قلیلا قلیلا، اس کو تھوڑا سا اور ہیوی کر کے پڑھنا ہے، قولا قو قو قولا، ٹھیک ہے، قومی لیلا، قوف کی ہیوینس کے اوپر تھوڑا پریکٹس کریں. پھر جو آپ کا لیٹر ق ہے اس میں ہمس ہے، مین الشیطان الرجیم، اور اسی طرح سے طویل وطئن، اور اس ضاء کے اندر نا قلقلہ بھی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. وطئن واقوم، قاف یہاں پہ بھی اور ہیوی ہوگا اور پلس آپ حمزہ لائٹ رکھیں گے. واقوم قیلا، تو ایک تو آپ نے ضاء کی حمز کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ جو ورڈ تھا ورک بو، اس میں آپ نے پریکٹس کرنا ہے کلکلا. آئی نمبر 5 میں جو ورڈ ہے سنلقی، اس میں آپ کا لام ہیوی ہو گیا تھا، اس لام کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، لام آپ ہیوی نہیں کریں گے. ایدنا سنلقی، سوری ایدنا سنلقی، ٹھیک ہے. لام کو آپ نے سنول بما کا افیکٹ نہیں دینا، بالکل لائٹ کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. کچھ اخفاظ کے اوپر بھی جیسے قوس بالکل ہٹ کریں، قاف کے مخرج کو نا ٹچ کریں، ڈسٹینس پر نہیں، قوس. اسی طرح سے قول ثقیلا، تھوڑا سا کے اور کلوز جائیں. جی اس کے ساتھ جو آیا نمبر 8 ہے وَذْكُرِسْمَ، رِسْمَ رَوْ کی کسرہ اور شارٹ رکھیں گے. وَذْكُرِسْمَ رَوْبِّكَ، جی ماشاء اللہ اوور آل اٹس گڈ. اور کوئی سنائے گا لیسن؟ کہاں تک پہنچ چکے ہیں صفحات میں آپ لوگ؟ ہم انشاءاللہ سورۃ المزمل نا بگننگ سے نیکسٹ ٹائم ریپیٹ کریں گے. صفات کہاں تک کر چکے؟ اچھا جہر تک کیا ابھی، یعنی ہم سے جہر کمپلیٹ کر لیا، صحیح. تو کیسی لگ رہی ہیں، سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ الحمدللہ. صفات کے لیے جو چیز ضروری ہے نا وہ اپلیکیشن ہے، یعنی آپ ابھی سے، چونکہ ابھی آپ نے صرف سارے لیٹرز میں ایک کوالٹی پڑھی ہے، ابھی سے ہی آپ جب لیٹر کو دیکھیں نا تو دو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آنی چاہیے، ایک لیٹر کا مخرج اور دوسرا ہم سے یہ جہر ہے، یعنی آپ کے مائنڈ میں فوراً چیز آنی چاہیے. ہیوی لائٹ کا یہ ایٹ لیسٹ جو دو کوالٹیز ہیں نا، ہم جہر والی اور جو آپ نیکسٹ پڑھیں گے شدت وسط رخامہ، یہ دو کوالٹیز آپ کے مائنڈ میں فوراً آنی چاہیے، کیونکہ ہیوی لائٹ ہم شروع سے کرتے نا تو ہیوی لائٹ ہمارے مائنڈ میں آلریڈی آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لیٹر ہیوی ہے یہ لائٹ ہے، لیکن ان دو کوالٹیز کو آپ نے مائنڈ میں کانشیسلی رکھنا ہے. تو ابھی تک آپ نے ایک صفت پڑھی ہے، تو جو بھی لیٹر دیکھیں، جیسے آپ جو بھی آیا پریکٹس کریں، آپ اس کے اندر نا اس کا مخرج فوکس کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ مخرج کی ریویژن ہے، اور آئی ہوپ تقریباً سال پہلے جو آپ نے مخارج پڑھے تھے وہ آپ کو اس وقت اتنے اچھے سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے جتنے اب آپ کو صفات کے ساتھ سمجھ آ رہے ہوں گے نا. تو مخرج پلس آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ لیٹر میں ہم سے یہ جہر ہے، اور پریکٹیکلی اس کو اپنی لیٹر کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں. لیٹر کو آہستہ کر کے، یعنی سپیڈ آپ سلو ڈاؤن کریں، اور بہت لیٹر لیٹر کر کے پڑھیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ سینٹینس پڑھیں گے یوں تیز تیز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس طرح سے اپلائی نہیں کر سکیں گے چیزوں کو نا. تو جیسے وَأَحْفُ، تو حمزہ کا مخرج اس کی کوالٹی کے جہر ہے، ہا کا مخرج اس کی کوالٹی کے ہمس ہے، صوت کا مخرج اس کی کوالٹی کے ہمس ہے، تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. واو میں ہمس نہیں ہے. وَأَحْفُ وَأَحْفُ، یعنی اس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں. جیسے اب آپ کا ایشو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب پیچھے والا لیٹر ہیوی ہو گیا، یا ہا جب ساکن ہے تو اس میں ہیوینس آ رہی ہے، اس کو بھی آپ فوکس کریں کہ ٹنگ اسٹریٹ ہے، پریشر باہر کی طرف نکالیں، سواد کا افیکٹ نہ ہو، تھوڑا سلو ڈاؤن کر کے نا، تو اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فرق بھی محسوس ہوگا. اور صفات پڑھنے کے بعد اگر آپ اس کو واقعی ڈیلی، اگر آپ ایون 5 منٹ بھی اپلائی کر رہے ہیں نا اپنے لیٹرز میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ریڈنگ کے اوپر صفات کے بعد بہت افیکٹ پڑے گا انشاءاللہ. صحیح ہے. اور کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو کر دیجئے، تو پھر ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں آج. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ملتے. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا سسٹر هنا. الحمد لله بہت ہی ہمارا پیارا سیشن اور اتنا اچھا لگتا ہے نا, ہر دفعہ ہم نیا سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ, ہے نا. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی تلاوت سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. تو بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے, الحمد للہ ہمارے ٹیچرز نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے دے رہے ہیں, جو دیا جو آپ کو اس کو بس اب ہمارا اب کیا کام ہے کہ ہم پریکٹس, جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا اچھا رزلٹ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم اتنی محنت کریں اس میں کہ حق کا تلاوتی کا وہ جو پھر وہ نا وہ ہم ادا کر سکیں حق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پڑھنے والوں میں سے بنا دے, آمین. تو چلے ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیشن سر اٹھا کے جیو, دیکھتے ہیں آج اس میں ہمارے لیے کیا ہے. آپ لوگ اپنے نوٹس لینے کے لیے ریڈی رہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے, ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہ اس نے جاب کرنی اور مال کمانا ہے تو مال سے تو بہت بڑی نیکیاں ہوتی ہیں. آخرت میں اپنے نام اعمال کو بھاری کرنا کوئی چھوٹی بات ہے. جس دن آپ کو یہ ضرورت مل گئی نا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے, جو میں نے راستہ چوز کیا ٹھیک ہے, پھر ساری دنیا آپ کو پیچھے کرنا چاہے گی, آپ نہیں ہو سکتے. یہ اسی وقت تک ایک بھیڑ چال ڈھیلم ٹھکا لگا ہوا ہے جب تک آپ کے اپنے قدم نہیں جمتے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچائی کا یقین عطا فرمائے. اب یہ تبدیلی آتی کب ہے؟ جب اس دستک پہ دروازہ کھولیں گے. دستکیں تو سنیں, دروازہ نہ کھولیں تو کامیاب نہیں ہوں گے. سچ پوچھیں تو تبدیلی کا دن دراصل ایک نئے فیصلے کا دن ہے. یہ نیا فیصلہ کہ آپ ایک نئی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ دن بظاہر عام دنوں جیسا ہی ایک دن ہوگا, لیکن اس دن آپ وہ نہیں رہیں گے جیسے آپ ہر روز دکھتے ہیں. یہ وہ دن ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ گھسی پٹی زندگی سے رشتہ توڑنے کا وقت آ گیا, جب آپ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں اور ہر لمحہ اپنی زندگی سنوارنے میں وقف کر دیتے ہیں. سیلف گرومنگ اس لیے اہم ہے کہ اس کے ساتھ بندہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابیاں لے لیتا ہے. 2 سال پہلے ایک آئل کمپنی کی سینئر مینجمنٹ کے لیے ٹریننگ کے دوران ایک صاحب نے اپنی زندگی میں تبدیلی کی دستک والے دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی کہانی کچھ اس طرح سنائی. اب یہ اس کی کہانی ہے. کہتے ہیں کہ میرا آفس 5ویں فلور پر ہے. ایک دن لفٹ خراب تھی اور مجھے سیڑھیوں سے چڑھ کر جانا پڑا. میں بمشکل 40 سیڑھیاں چڑھا ہوں گا کہ میری بس ہو گئی, سانس بھول گئی اور سر جیسے چکرانے سا لگا. صرف 32 سال کی عمر میں یہ حالت, یعنی 32 ایئرز کے حال میں یہ حال ہے کہ میں 5ویں فلور پہ نہیں پہنچ رہا. میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے کہا, مجھ سے میری یہ حالت دیکھی نہ گئی. زندگی کے دروازے پر نئے دن کی دستک کو میں نے پہچانا اور جلنے کڑنے کی بجائے تبدیلی کو خوش آمدید کہا. میں نے طے کیا کہ آج کے بعد کبھی میری سانس نہیں پھولے گی. میں نے کتابیں پڑھی, معلومات اکٹھی کی, کھانے پینے کی عادات سے لے کر ورزش کے متعلق اپنے پرانے خیالات تک میں نے ہر چیز کو بدل ڈالا. میں نے ثابت قدمی دکھائی, لگن, ہمت اور عزم سے کوشش جاری رکھی. بالآخر معجزہ ہو کے ہی رہا اور میں اپنے وزن اور فٹنس کو اس لیول پر لے آنے میں کامیاب ہو گیا کہ باقی لوگ مجھے دیکھ کر رش کرتے ہیں. آج میں ایک صحت مند, خوشحال اور زبردست زندگی گزار رہا ہوں. چند سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سانس پھول جانے کا واقعہ ہر روز لاکھوں لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوگا, لیکن کتنے لوگ اسے ایک زندگی افروز, یعنی زندگی دینے والی دستک کا نام دیتے ہوں گے. کتنے لوگ اپنے ہانپنے کو تبدیلی کا سندیشہ سمجھتے ہوں گے, پیغام. کتنے لوگ 40ویں سیڑھی پہ اپنے بے بس ہو جانے کو ایک ویک اپ کال سمجھتے ہوں گے. بہت ہی کم. آپ پورے یقین سے بولے ہوں گے سچے کہ نہیں. کتنی ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں, کتنے مجاہدے کرتے ہیں, پھر چھوڑتے کیوں کہ دوستوں نے چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دینا. ہو ہی کچھ نہیں رہا, فائدہ ہی کچھ نہیں. پھر وہ کسر بھی پوری ہو جاتی ہے کچھ دن کے اندر. میں آپ کو کسی کی بات نام نہیں لیتی. سبھی کے دانت ہوتے ہیں جیسے بھی ہوتے ہیں, اچھے صحیح دانت. ایک دفعہ انہوں نے جب کلیننگ کروائی, اس دن انہوں نے ایک عہد کیا تھا خود سے کہ آج کے بعد میں نے چاکلیٹ یا میٹھا نہیں کھانا, کیونکہ اب ہماری عمر جو ہے یہ سمجھ لے کے چاکلیٹیں اور میٹھے کھانے لیں کیونکہ اس سے دانت خراب ہوتے ہیں. اور میں ان کو جتنا بھی جانتی ہوں کہ پھر میں نے ان کو اپنی اس بات پہ پکا پایا. کہہ دیے تو کہہ دیے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں, کھا لو اس کی خوشی, پہن لو اس کی خوشی, چلے جاؤ اس کو خوشی, اور قبر میں سب لوگ ہمیں دفنا کے آ جائیں گے. یہ جس دن سے یہ ریسنٹلی ہماری ہے وہ ایک آنٹی جی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, آپ لوگ روز ہی کسی نہ کسی طرح میرے منہ سے سنتے ہیں, تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا بعد میں, میں نے کہا ان کو کوئی تکلیف تھی؟ میں تو اپنا اندازہ لگاتی ہوں نا, ہر ایک جو ہم جیتے صحت مند سب دکھتے ہیں نا. میں نے کہا ان کو کبھی پہلے ہارٹ کی تکلیف ہوئی؟ کہتی نہیں, نہ شوگر, نہ بلڈ پریشر, نہ ہارٹ کی تکلیف, کچھ تکلیف نہیں تھی ان کو. میں نے کہا کہ اچھا, وہ آپ کہہ رہی تھی کہ میں تو ان کے آنے کی ادھر تیاریاں کر رہی تھی اور میں اپارٹمنٹ دیکھنے گئی کہ وہ اوپر سیڑھیوں پہ نہیں چڑھیں گی تو نیچے ہیں, تو وہ کیا بات تھی؟ تو کہنے لگی کہ ابھی میں ابھی ان میرڈ ہی تھی تو اس وقت شاید کہیں گئے شادی میں یا کیا ہوا, تو ان کا کسی طرح سے پاؤں مڑا تھا, تو اس کے بعد سے نا تو ان کو وہ گھٹنے میں اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہوتی تھی. ایک کوئی آج سے 8-10 سال پرانی بات ہوگی, لیکن دیٹس اٹ اونلی. اور اس میں یہ تھا کہ زیادہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا ان کو مشکل لگتا تھا, لیکن سارے گھر کا کام کرتی دوڑتی پھرتی تھی. میں نے کہا ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی؟ کہتی کوئی تکلیف نہیں تھی, کبھی شک بھی نہیں پڑا کہ ان کے دل کو کچھ نہیں. ایک دم ان کا دل بند ہو کے ڈاکٹر نے کیوں کہہ دیا کہ سارے والو بند, تو میرے اندر پتا نہیں کیا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ لوگ کہتے نا ہمیں تو جی شوگر ہے, ہم کہتے شکر ہے ہمیں نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر, آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں. تو بھائی موت نے نہ شوگر دیکھی, نہ بلڈ پریشر دیکھی, نہ انہوں نے کچھ اور دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا؟ موت نے آپ کا وقت پورا ہوتا دیکھا. تو اس کے بعد سے مجھے ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور بھی بے یقینی ہو گئی ہے کہ کوئی بیمار ہونا بھی شرط نہیں ہے, اور جس دل کی وجہ سے بیماری شروع ہوئی وہ دل تو ٹھیک تھا ان پہ, وہ تو بالکل کام کر رہا تھا, لیکن وہ دل ادھر گیا تو دوسری طرف چلا گیا. تو یاد رکھیے کہ مجھے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. کچھ کر کے دنیا سے جائیں, کچھ وقت ایسا لگا جائیں اپنے لیے کہ جو بعد میں آپ کو فائدہ دے. اب بہت سارے لوگ کیوں نہیں ان دستکوں پہ لبے کہہ پاتے, وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ زندگی کی تبدیلی کا ذائقہ بھی بہت ہی کم لوگ چکھتے ہیں. اکثریت اسی طرح ہانپتی کانپتی رہ جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اپنے دفتر کی انتظامیہ کو کوستے رہ جائیں گے کہ یہ پانچویں فلور پہ دفتر بنانے کی کیا تک تھی, ہاں چوتھے سے اوپر بھی کوئی ہوتا تو ہم اوپر بھی لے لیتے. پرسوں لفٹ خراب تھی نا, ایک دن تھوڑی دیر رات کو خراب ہوئی تھی, شاید ٹھیک کر رہے تھے. تو اوپر سے نیچے جانا تو آسان ہی لگتا ہے, ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے. جب نیچے سے صبح اٹھ کے اوپر آنا پڑا تو سوچا کہ یہ لفٹ کو خراب آج ہی ہونا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کیا کہتے ہیں, کیا یہ نور القرآن والوں کی مشکل چوتھے فلور پہ لے لیے, یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا عیب ہے, اس وجہ ان کے پاس نہ جانا, چوتھا فلور ہے. زیادہ سے زیادہ دوسروں کو برا کہتے ہیں. کسی کے نشانے پہ لفٹ, کسی پہ لفٹ کا آپریٹر, کوئی لفٹ کے سائز, کوئی لفٹ کی چال, کوئی لفٹ کی گنجائش, یا کوئی لفٹ کی ساخت کو کوسے گا کہ یہ اتنی بڑی کیوں ہے, یہ اتنی چھوٹی کیوں ہے, یہ تیز کیوں چلتی ہے, یا آہستہ کیوں چلتی ہے. کچھ واپڈا پہ غصہ نکالیں گے, کچھ حکومت معاشرے مہنگائی یا معیشت پہ برس کر خاموش ہو جائیں گے. سوچوں کے اس ہنگامے میں شاید ہی کسی کا دھیان اس دستک کی طرف جائے جو ایک صحت مند, چاکو چوبند, سمارٹ اور پرکشش زندگی کی یاد دہانی کروا رہی ہے, جو بتا رہی ہے کہ تبدیلی کا وقت آن پہنچا ہے. دیکھیں ہمارے دیسی کلچر میں کتنے لوگ ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں لیکن پوری مٹھائی کی ڈلی کھا کے سوتے ہیں, وہ کہتے ہیں انسولین لگا لیں گے. وہ ہمارے ایک عزیز ہیں تو وہ کہتے ہیں شوگر ہے تو کوئی ان کو کہتا ہے نا کہ یہ مٹھائی نہ کھائیں میٹھی ہے, کہتے ہیں نہیں یہ چینی پک گئی ہوئی ہے, پکی چینی کچھ نہیں کہتی. اچھا اب وہ جب گرمیوں میں آم کھائیں تو لوگ ان کو کہیں کہ آپ آم کھا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ نیچرل شوگر ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا, شوگر کھا لینی, لاؤ جی لاؤ آج ذرا گولی زیادہ کھا لیں گے, آج انسولین زیادہ لگا لیں گے. آپ سوچیں نا کہ ہر دن ہم اپنے آپ کو ریلیکس سے ریلیکس کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے دوائی نہیں کھانی، وہ پھر اپنی فوڈ سے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے اندر کی فرمنس ہوتی ہے نا، جم جائیں، غلط بھی کہہ دیے نا، اب اس کو نبھائیں. جب آپ اس درجے پہ پہنچ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے بنا دے گا. دستک کو پہچاننے میں ناکامی لوگوں کی اکثریت کو ناخوشگوار زندگی کا محتاج بنا دیتی ہے. ہماری زندگی کے بہانوں، وضاحتوں اور شکایتوں کے شور میں یہ کچھ کرتے ہیں، یا بہانے یا وضاحتیں، کلیریفکیشن ہی دیتے رہتے ہیں، اور شکایتوں کے شور میں دستک کی آواز گم ہو کے رہ جاتی ہے. دستک زندگی کے آفاقی اصولوں کی نمائندہ ہے، یعنی یہ کائنات کا ایک علام ہے. دستک کے پیچھے قدرت کا کون سا اصول ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ کہ تبدیلی آپ کی زندگی کے دروازے پر بار بار دستک دیتی رہے گی، اس وقت تک جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے. تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ خود کو تبدیل کرو، خود کو تبدیل کرو. اپنی سوچ بدلو، اپنی عادتیں بدلو، ہیبٹس بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو. اور ایک ہی سبق بار بار دستک کی صورت میں آپ کی زندگی کی طرف بھیجا جاتا رہے گا جب تک آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد نہیں کر لیتے. کیا پتہ چلا؟ جب تک ہم خود کو بدلیں گے نہیں نا، ایسی دستکیں آتی ہی رہیں گی. نوکری کے لیے انٹرویو میں ناکامی ہو یا کسی بندھن کو نبھانے میں ناکامی، زندگی کی ہر ناکامی دراصل ایک دستک ہے جو پیغام لے کے آتی ہے تبدیلی کا. آپ کو بتاتی ہے کہ آپ زندگی کے اس شعبے میں ترقی نہیں کر رہے. یعنی ہر موقع پہ ہمیں یہ ساتھ دلایا جاتا ہے کہ آپ چینج ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہو نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے. جوہر کے پانی کی طرح ایک ہی لیول پر ٹھہر گئے ہیں، گلنا سڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ سوچیں، ہم نے کئی دفعہ نیتیں کی، اب بس اس کورس کو آسن درجے پہ کروں گی، آپ میری کوئی چھٹی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی کوئی دعوت آ گئی، اور ساتھ ہی موسم بدلا، ہوا چلی، بیماری آ گئی. اس وقت اگر آپ وہ تھریش ہولڈ سے نکل جاتے ہیں نا، اگر آپ اس وقت نکل جاتے ہیں، اگلی دفعہ وہ پرابلم نہیں آئے گی. یہ آزمایا جاتا ہے. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں؟ جیسے آپ دیکھیے، پہلے دور میں جب لوگ گھروں میں ماسیاں رکھتے تھے نا، نئی نئی لڑکیاں گھروں میں آتی تھیں، تو پھر کہتے تھے ذرا چیک کر لیں کہ یہ ایماندار ہیں کہ نہیں. کبھی 10 کا نوٹ ڈالنا، دیکھا کہ وہ نوٹ نہیں اٹھا رہی، اگلے دن 20 کا ڈالا، نہیں اٹھایا، تیسرے دن اٹھایا. اب کیا ہوا؟ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں چرائے گی، اس نے 10 بھی نہیں اٹھایا اور اس نے 100 کا بھی نہیں اٹھایا. آپ کا دل جم جاتا ہے. اب ہوگا کیا کہ اس نے آپ کا اعتماد لے لیا. جب آپ کسی کو آزمائیں، پہلے دن 10 ڈالا، اس نے اٹھا لیا، ایک طریقہ کیا کہ آپ پکڑے اس کو، کان سے نکال دیں، باہر چلو بھاگ جاؤ، اور باہر جا کے وہ سچی بن جائے کہ نہیں، میں نے تو ان کو پکڑا دینا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. اور جو عقل مند ہوگا نا، وہ کیا کہے گا، 10 ہی لے گئی نا، خیر ہے، چپ، اگلے دن اس کو 20 کا پھینک کے دیکھ لیں. جب تیسرے چوتھے دن وہ 50 اور 100 کا نوٹ اٹھائے گی نا، پھر پکڑیں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی آج کا 100 دو، کل کے 50 اور پچھلے 20 اور 10 بھی دو، اور پولیس کو بلائیں گے کہ اس کو لے جاؤ، یہ چور ہے، اس کو میں اپنے گھر نہیں رکھتی. آپ آزماتے ہیں نا. جب کوئی کام آپ دین کا کرتے ہیں نا، آپ بھی تو ایک جاب ہی کرتے ہیں نا، اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کو آزماتا ہے. جو ہی اس آزمائش کے نوٹ کو پکڑ لیا، اللہ اور مہلت ڈالتا ہے، تھوڑا سا آگے لے جاتا ہے، تھوڑا سا اور، 2-4-6 بار اللہ آزما کے کان سے پکڑ کے میں بھر پھینکتا ہے. اور کیسے پھینکتا ہے؟ احساس بھی نہیں ہوتا پھر. لیکن اگر آپ نے اپنا اعتماد شروع میں اللہ کے آگے بحال کروا دیا، تو پھر اللہ مشکلیں نہیں ڈالتا. کبھی بھی کوئی کورس نیا شروع ہو، کوئی پروجیکٹ نیا ہو، بہت خطرہ ہوتا ہے. جس دن بنیادیں ڈلتی ہیں نا گھروں کی، اس دن ذرا دیکھا کریں مالکوں کو بھی، اور جو کام کر رہے تھے ان کو، ان کو پتا اگر بنیاد میں نقص رہ گیا تو یہ کھودنے کے لیے تو پورا گھر گرانا پڑے گا. ادھر پانی چلا گیا تو یہ ہوگا، ادھر سیم چلی گئی تو یہ ہوگا، ادھر سیونک چلی گئی تو سارا گھر برباد ہو جائے گا. آپ اگر اپنے اس دین کے کاموں میں اللہ کو ایک دفعہ دکھا دیں ٹھک کے, دن بدن آسانیاں ہوں گی, دن بدن آسانیاں ہوں گی. اور مت سوچئے کہ مشکل تکلیفوں کی صورت میں آتی ہے یا اللہ کی پکڑ صرف آزمائشوں کی صورت میں آتی ہے, نہیں, ترغیبات بھی ہوتی ہیں, رغبت بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک کیسا وقت آ گیا تھا, وہ ٹوٹکا بن جاتا ہے نا, اللہ کا شکر ہے اللہ نے دل کھولے ہوئے قرآن سنت پہ, کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جو ہمارے اسکول میں کام پہ آتا تھا, یہاں کی بات نہیں ہے کسی اور ملک کی, جس کام کے لیے وہ پہلے سے پریشان ہے نا, وہ ود ان دو تین مہینوں کے وہ کام ہو گیا. شادی نہیں ہو رہی تھی لڑکیوں کی تو رشتہ آ گیا, رشتہ ہو گیا. ایسی بھی سسٹرز آئیں کہ جو شادی کے کئی سال تک بندھی ہوئی تھی, بچہ نہیں تھا, اور جو ہی انہوں نے وہاں کمٹمنٹ کی پریگنسی ہو گئی. تو مجھے خوف یہ ہو گیا کہ کئی لوگ یہ ٹوٹکا ہی نہ بنا لے, اور جب وہ نعمت ملتی ہے نا تو سب سے بڑی آزمائش. بعض چیزیں ہمیں ملتی نہیں, اللہ کے رستوں میں چلنے کے نام میں ہے, ہم اسی کو آزمائش بنا لیتے ہیں اپنے ایمان کی. تو یہ وقت ایک دفعہ دکھانے کے ہوتے ہیں. وومٹ کرتے ہوئے آ جاؤ, کیا فرق پڑے گا, سب کو پتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, لحاف لے کے آ جاؤ, کمر میں درد ہے پلو لے کر آ جاؤ, اللہ کو دکھا دو. بس آپ آ کے دیکھیں گے ادھر آ کے ہوگا کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ اپنے بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے صبح اٹھ کے, اس کے بعد رستے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر نہیں چھوڑتے تو یہ دستکیں آتی ہی رہیں گی زندگی میں, اور آپ بار بار نو نو کہتے ہی جائیں گے, اور پھر جب آپ کا نصیب ہوگا جتنا آپ کو اتنا مل جائے گا اور ختم. کیا چیزیں انسان کی دستک کی رینج سے نکل جاتی ہیں, یعنی ملتی ہے دستک لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. مثلا کون سی دستکیں آتی ہیں زندگی میں, نمبر ایک نوکری کا چھوٹ جانا, بزنس کا ڈاؤن ہو جانا. اب یہ ایک تکلیف کا معاملہ آ گیا نا کہ آپ کی زندگی میں اب چینج آنے لگا. جب کوئی نیا کام آئے نا آپ کی زندگی میں, ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ لین چینج کرتے ہیں, راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتے ہیں, ذرا سی غلطی آپ کو منزل سے دور کرے گی. اسی طرح کسی اہم کسٹمر کا بزنس جاری رکھنے سے معذرت کر لینا. اب یہ تو پیسوں کی باتیں ہیں نا, کچھ رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ انسان کی دستک ہوتی ہے کہ کسی کا دوست ناراض ہو گیا, بیوی کا یہ کہنا مجھے تم سے پہلی سی محبت نہیں رہی, کام میں دل نہ لگنا, آپ کے بچے کا فیل ہو جانا, آپ کا سر چکرا کے اچانک گر جانا, گاڑی کا سر عام سڑک میں بند ہو جانا, سب کے سامنے آپ کا غصے سے پھٹ پڑنا. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے, ہم غصے میں پھٹ پڑتے ہیں. پھر اسی طرح اچانک آنسو نکل آنا, دباؤ میں ذہن کا موف ہو جانا, سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے اچانک الٹ جانا. لوگ کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, ایک دم بات بگڑتی ہے. کوئی کہے گا جادو کیا ہوا, کس نے باندھا ہوا, کس نے بندش کی ہوئی ہے, حالانکہ وہ بندش کچھ نہیں ہوتی. ڈیل کا ہاتھ سے نکل جانا, سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں لوگ جب ڈیل ہاتھ سے جاتی ہے. کوئی بات نہیں, اس سے بڑی ڈیل آپ کے سامنے موجود ہے, آپ ہاتھ اٹھائیے, سر اٹھائیے, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. کسی کا آپ کے سلام کا جواب نہ دینا, وقت پڑنے پہ کسی کا آپ کے کام نہ آنا, اور بینک میں آپ کے چیک کا باؤنس ہو جانا. یہاں تو چیک ہوتے کوئی نہیں, اس لیے اس کی فکر نہ کریں. اب ان ساری مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو دستک کبھی آپ کی معاشی زندگی کے دروازے پہ آن کھڑی ہوتی ہے, کبھی جسمانی دروازے پر. زندگی کا سماجی, معاشی, روحانی, جسمانی اور خاندانی, ذاتی, جس جس پہلو پر آپ توجہ نہیں دیں گے آپ کو چوکاتی ہی رہیں گی. زندگی کے بے ہنگم شور میں دستک کو سنی انسنی کر دینے والے ٹھہرے پانی کی مانند بے معنی زندگی بسر کرتے ہیں. دوبارہ بولتی ہوں یہ جملہ, شاید آپ نوٹ کر سکیں. زندگی کے بے ہنگم شور میں دستک کو سنی انسنی کر دینے والے ٹھہرے پانی کی مانند بے معنی زندگی گزارتے جاتے ہیں. نچلے درجے کی مفلوق الحال یعنی خراب حال زندگی, بے بسی کی منہ بولتی تصویر. کھسی پٹی زندگی گزارنے والوں کے لیے دستک ایک شاندار تحفہ ہے. دستک ایک خوشخبری ہے لیکن کیا آج تک کسی نے نوکری نہ ملنے، شادی ناکام ہو جانے، سوچی، باس کے ڈانٹنے، بیوی کے روٹنے، دعا کے قبول نہ ہونے، بنا بنایا کھیل بگڑ جانے، شرط ہار جانے، بیٹے کے سگریٹ پینے، کسی بیماری کی تشخیص ہونے کو دستک سمجھا ہے؟ قدرت بعض اوقات خوشخبریوں اور خوشیوں کے ذریعے بھی آپ کو تبدیلی کی دستک سناتی ہے. مثلا بچے کی پیدائش، اچانک نوکری مل جانا، دعا قبول ہو جانا، کسی دوست کی طرف سے غیر متوقع مدد مل جانا، رکے کام مکمل ہو جانا یا بگڑی بات کا سنور جانا. ہماری زندگی میں اس طرح سے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یوزل چیزیں سامنے آتی ہیں، جو سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے، جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتا. کیا ہوا کام، بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے، بگڑا ہوا بن جاتا ہے. واقعہ آپ کے لیے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار، دونوں صورتوں میں دستک کی طرف دھیان نہیں جاتا. واقعہ خوشگوار ہوگا تو ہم موج میلے میں دستک کو نظر انداز کر دیں گے، اور ناخوشگوار ہوگا تو شکایت اور ناشکری کے جھگڑے میں دستک کی آواز دب جائے گی. سچ ہے نا؟ یعنی کبھی خوشیوں میں مست ہو کر ان مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں، اور کبھی شکووں، شکایتوں، ناشکریوں میں ختم کر دیتے ہیں موقعوں کو. زندگی کے جس جس پہلو کو آپ نظر انداز کریں گے، وہاں دستک آپ کو جگانے کی کوشش کرتی رہے گی. جب آپ دروازہ کھول کے دستک کے پیغام کو خوش دلی سے قبول کر لیں گے، دستک دوبارہ سنائی نہیں دے گی. تو کیا آپ زندگی کی دستک کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ اب آپ خود جواب دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اپنے آپ کو کامیابیوں کی دہلیز پہ لے جانے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سیشن، اور آج کے سیشن کا نام ہے سوچوں پہ پہرے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی سوچوں پہ کوئی پہرے لگے ہیں، وہ سب کام چھوڑ کر اندر آ جائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، پھر یہ موقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہتے. لیکن حقیقت ہے کہ ایک جملہ ہم نے سنا ہوا شروع سے کہ سوچوں پہ پہرے نہیں لگ سکتے. آپ اپنی سوچوں میں امریکہ کی صدر بن جائیے، کون روکے گا آپ کو؟ آپ اپنی سوچوں میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کا ایوارڈ لے لیجئے، مس ورلڈ بن جائیں، سب سے بڑے دولت مند بن جائیں، کوئی پیسے تو نہیں لگتے نا. تو اسی طرح سے جب ہم سوچ کا راستہ بند کر دیتے ہیں، سوچ کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں نا، تو پھر ہم اصل میں آگے بڑھنے کا راستہ بند کر دیتے ہیں. سر اٹھا کے جینے کی دشمن، سوچوں کے خلاف آپریشن ضروری ہے. کیا پتا چلا؟ سر اٹھا کے جینے کی دشمن کون ہوتی ہیں؟ سوچیں. ہماری سوچیں ہمارے سر کو اٹھنے سے روکتی ہیں، تو ایسی سوچوں کے خلاف آپریشن کلین اپ ضروری ہے. ایسی منفی سوچیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آپ سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھینے رکھتی ہیں. جب آپ منفی سوچیں رکھتے ہیں نا، نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے، تو آپ پھر سر اٹھا کے نہیں جیتے. یاد رکھیے کہ ہم کیا ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑا کردار ہماری سوچوں کا ہوتا ہے. آپ پازیٹو سوچ رکھیں گے، آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی، اور اگر آپ نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی آئے گی. آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ لوگوں سے بھی یقیناً شیئر کی ہوگی، آج کی بات تھی، خلاصہ بتاتی ہوں، ویسے وہ ریکارڈڈ موجود ہے، چھوٹا سا 5-6 منٹ کا سیشن تھا، کہ ایک شخص اپنے ٹیبل چیئر پہ بیٹھا، اپنے سامنے گزرے ہوئے سال کے حساب کتاب لگا رہا ہے، اور انتہائی ڈپریس اور دکھی. جیسے سال ختم ہوتا ہے نا تو اگلا سال شروع ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہو ہو میری زندگی کا ایک تلخ سال گزر گیا. بھئی کیا کیا ہوا اس سال میں؟ کہتا ہے اس سال میں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر 3 مہینے تک وہ بیڈ ریڈن رہا، پھر اس کو پلاسٹر لگا، پھر اس کے بعد وہ اتنی دیر کے بعد چلنے کے قابل ہوا. پھر اسی طرح سے وہ ایک اور 2-3 چیزیں اسی طرح کی سوچتا ہے کہ اوہو اس سال تو میرا جو کاروبار بہت پہلے چلتا تھا وہ کم ہوا، اور بیچ میں ایک بہت لمبا گیپ آ گیا اور میرے نفع میں کمی ہوئی. یعنی خلاصہ کیا ساری بات کا، کہ وہ ہر بیڈ بات جو سال میں ہوئی وہ سوچتا رہا، اور بہت دکھی اور پریشان ہے. اس کی بیوی جو تھی وہ پیچھے کھڑی اس کے اس خط کو پڑھ رہی تھی جو اس شخص نے لکھا تھا. پہلے اس نے دیکھا اس کو سارے کو پڑھے ہوئے لکھے کو, خاموش رہی, اندر گئی. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس نے ایک خط اپنے شوہر کو دیا. زندگی کا یہی روپ ہے, اگر مجھے اور آپ کو آ گیا تو کبھی ہم زندگی میں دکھی رہ ہی نہیں سکتے. اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے کمنٹس دیے ہیں اسے گزرے ہوئے سال پہ. اچھا وہ کیا, اب جب اس نے پڑھا نا, خیر وہ بات جو پہلے سے ہوئی تھی نا اسی کو اس نے ٹیلی کیا, کہنے لگی میری زندگی کا ایک اور بہترین سال گزر گیا. کیا کیا نعمتیں مجھے اس سال میں ملی؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا آپریشن ہوا اور آپریشن میں وہ مر بھی سکتا تھا اور اس کی ہڈی ٹوٹی اور وہ اپاہج بھی ہو سکتا تھا, لیکن الحمدللہ میرا بیٹا اتنے بڑے آپریشن کے بعد پھر چلنے کے قابل ہو گیا. تو گویا کہ یہ بڑا بلیسنگ والا ایئر تھا. پھر اسی طرح اس کی مالی پریشانیوں کا اس میں لکھا ہوا, یعنی شوہر کی سوچ نیگیٹو تھی, اس معاملے میں بیوی نے اس کو پوزیٹو کر کے دکھایا کہ ہر شر میں خیر ہوتی ہے. آپ اور میں اگر اپنی زندگی کی تقدیر خود لکھنے بیٹھتے تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے, مر مک چکے ہوتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں وہ ہماری حیثیتوں سے زیادہ دیتا ہے, لیکن ہوتا کیا کہ ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہوتی, ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ نیگیٹو سوچ کا مطلب ہے نہ شکراپن نہ قدراپن. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. آپ کو دو دن پہلے بھی ادھر ہی سیشن دیا تھا نا, یاد کیجیے کہ اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. پہلا تقاضا یہ کہ ہم اپنی اوقات تو پہچانیں, کا نہ بدھو یا یو الناس سو بدھو ربکم. جب ہم بندے بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں, ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو جو نعمت ملے گی اس کو سارا آنکھوں پہ رکھیں گے, بسم اللہ اللہ نے دی شکر ہے. لیکن جب ہم اندر سے پھول رہے ہوتے ہیں نا, مجھے تو کوئی بہت ہی بڑی چیز اللہ دیتا, اب ذرا سا جھٹکا بھی لگتا ہے نا, بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ یہ مجھے کیوں ملا, یہ جھٹکا مجھے کیوں لگا, میرے بچے کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی, میرے شوہر کی جاب کیوں چلی گئی, تو پھر ہم غصہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے, اگر میں اور آپ اپنی سوچوں پر پہرا لگائیں گے نا تو کامیابیوں کے راستے ہماری زندگی سے چلے جائیں گے. آپ اگر خوش ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں, اگر آپ ناخوش ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں. زیادہ سے زیادہ ہمیں نیگیٹو حالات میں کیا سوچنا چاہیے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا کسی بندے پہ. وما ظلمون ولکن کانوا انفسہم یظلمون, ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا, یہ تو وہ خود تھے جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار رہے تھے. تو لہٰذا سر اٹھا کر جینے کی جو چیز ہے اس کے خلاف جتنی منفی سوچیں ہیں آپ ان کو ہٹا دیجئے. ان زہریلی سوچوں کی خواہشوں کا محور و مرکز تو دراصل آپ کو سر جھکا کر جینے کی ترغیب دینا ہے. سمجھ آئیے, یعنی جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے نا انسان کی, جو انسان کے اندر خراب سوچیں ہیں نا, وہ اس کو کیا مائل کرتی ہیں, بس دکھی رہو, جلے رہو, کوڑے رہو, سر جھکا دو, تمہاری تو کوئی زندگی نہیں, تم نے کیا دنیا میں کرنا ہے. یعنی آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, وہ آپ کو یہ سبق پڑھاتی ہے. لیکن اگر ٹھان لے تو ہم میں سے کوئی بھی اپنے خلاف اس سازش کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے. یعنی جس دن میں نے اس سازش کو پکڑ لیا, کون سی سازش؟ میری سوچوں کی سازش. لکھیے یہ گھر کے بھیدی ہیں. قیامت کے دن بھی انسان اپنے جسم کے آزاد سے گھبرا رہا ہوگا, دنیا میں میری سوچیں میری زندگی کی دشمن ہیں, میری سوچیں ہیں جنہوں نے مجھے دکھی کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے میں روتی ہوں یا میں کڑتی ہوں یا میں جلتی ہوں یا میں دوسروں سے تقابل کرتی ہوں. جس دن آپ کی سوچ ٹھیک ہو جائے گی آپ دیکھیں گے زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اور صرف ایک لفظ پہ اگر آپ اس کو لکھ لینا کہ اپنی زندگی میں شکر گزاری پیدا کریں, اللہ کی بھی بندوں کی بھی, تو آپ دیکھیں گے کہ 90% آپ کی زندگی میں سے تکلیفیں اور غم چلے جائیں گے. کریں کیسے؟ اب اس کا طریقہ بتایا گیا. زہریلی آلودہ اور دشمن سوچوں کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کرنا. پہلا مسئلہ پہچانی ہے, میری کون سی سوچ غلط ہے, میں اپنے کس بچے کے بارے میں نیگیٹو ہوں, میں اپنے شوہر کے بارے میں واقعی پازیٹو سوچتی ہوں, کیا وہ اتنے برے ہیں, کیا وہ اتنے خراب انسان ہیں, کیا انہوں نے پچھلے 10 سال کی زندگی میں مجھے کوئی خوشی نہیں دی. اس طرح سوچیں, بیٹھ کے لکھیں. دیکھیے آپ میں سے کسی کی شادی کو ماشاء اللہ 20 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کی 25, ہر ایک مختلف مرحلے پہ نا. آپ سوچیے آخر اتنے سال سے میری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آئے, جو میرے شوہر کے ساتھ میرے جھگڑے ہوئے یا ان کو میں نے ستایا یا انہوں نے مجھے ستایا، آخر ان میں خیر کیا تھی؟ اس سے بھی تو برے ہو سکتے تھے حالات، اس سے بھی تو خراب حالات ہو سکتے تھے۔ دیکھیے، کسی کو سر میں درد ہے، وہ چیختا ہے ہائے سر میں درد، سر میں درد، تو آپ کہتے ہیں اب اس میں کیا پازیٹو سوچ ہے جی؟ مائیگرین کا درد چل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی پازیٹو سوچو بھائی، پازیٹو سوچ یہ سوچیں کہ شکر کریں سر میں درد ہے، دل کا درد تو نہیں نکلا ہوا، آپ کے لنگس میں تو درد نہیں ہے، تو آپ کو دیکھیے سر درد برا نہیں اچھا لگے گا۔ تو زندگی کو یاد رکھیے، نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، یہ چلی جاتی ہے نا پھر انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ تو اپنے آپ میں سے پہلی چیز نیگیٹیوٹی کو نکالنا، زہریلی سوچیں یہ، ان کو گرفتار کریں۔ پھر دوسرا سٹیپ ہے ان کے خلاف مقدمات قائم کریں۔ اب آپ اپنے اندر آج ایک عدالت قائم کریں، پہلے اپنی ساری نیگیٹو سوچوں کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کیجئے، پھر ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنا، پھر تیسرے مرحلے پہ ان کو سزا دلوانا، اریسٹ کروا کر مقدمہ کرا کر اب سزا دلوانا، اور پھر ان سزاؤں پر عمل درآمد کروانا، یعنی ان کے اوپر عمل کروانا، ان چیزوں کو کروانا، یہ سب آپ کا فرض ہے۔ یعنی سب سے پہلے پہچان کے ان کو گرفتار کرنا ہے، پھر ان کے اوپر مقدمہ کرنا ہے، پھر سزا دلوانی ہے، اور پھر ان سزاؤں پر عمل کرنا ہے۔ ان دشمن سوچوں کے پیچھے کھوجی چھوڑتے وقت یہ جان لیجئے کہ کون سی چیزیں، واقعات اور حالات ان سازشی سوچوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے، دوبارہ بولتی ہوں۔ ان دشمن سوچوں کے پیچھے کھوجی چھوڑتے ہوئے، کھوجی سمجھتے ہیں نا جو چوروں کو ڈھونڈتے ہیں، یہ جان لیجئے کہ کون سی چیزیں، واقعات اور حالات ان سازشی سوچوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اپنے بارے میں آپ کے زہریلے خیالات اور ذلت آمیز احساسات کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ پھر تیسری چیز، اپنے بارے میں آپ کی سوچ کیسی ہے؟ پھر چوتھی چیز، خود کے بارے میں آپ کے احساسات اور جذبات کو آپ کیا نام دیں گے؟ اپنی سوچوں اور احساسات کو نظر انداز کرنے کا فائدہ نہیں، انہیں توجہ دیجئے، پہچانیے، سمجھیے، جانیے، پرکھیے اور جائزہ لیجئے کہ دوست اور دشمن، احساسات کی گفتگو میں کتنا فرق ہے۔ بات سمجھیں آپ لوگ، یعنی سوچئے کہ آخر میری نیگیٹیوٹی شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ سیدھے راستے سے بھٹکیں گے نا، تو وہ موڑ بڑا اہم ہوگا جہاں سے آپ روڈ سے اترے تھے، سچ ہے نا؟ پھر کہاں پھٹکے، ادھر پٹکے، آپ کسی گلی میں نکل گئے، کسی کونے میں چلے گئے، سیم تھنگ ہے۔ وہ موڑ ڈھونڈ لیجئے جہاں سے آپ کی نیگیٹیوٹی شروع ہوئی تھی، کہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے، اس روٹ کاز کو پکڑیے۔ اور یقین کریں کہ جس نے اس روٹ کاز کو پکڑ لیا نا، اس کے بعد اس کو خود کو بھی تو سوچنا ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے، ہم جب بھی کسی مشکل میں آتے ہیں نا، پریشانی میں، کسی میں بھی، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ انسان اس وقت دوسرے کے بارے میں بہت سوچتا ہے، جو بھی آپ کے مخالف ہوگا یا اس وقت جو مقابل ہوگا، مخالف نہ کہنا تو مقابل کہہ دیں، وہ ایسا، اس کو ایسا نہیں چاہیے تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ، اس نے، اس نے۔ اب آپ اس جھگڑے کو جتنے مرضی نام دے دیں، نوکر مالک کا دے دیں جھگڑا، اور اسی طرح حکومت اور عوام کا جھگڑا، شوہر اور بیوی کا، ماں باپ اور بچوں کا، ہم جس وقت سر پٹخ پٹخ کے اگلے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایسا کیوں ہے، اس نے یہ کیا، تو اس وقت آپ کیا سوچیں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیسی ہوں، کیا میں کسی کی خوش قسمتی ہوں یا میں بھی اس کے لیے کوئی بدبخت ہوں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر اگر واقعی آپ کا ضمیر زندہ اور وہ فرقان آ چکا ہے نا تقویٰ کی نظر سے، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گا کہ میری سوچ الٹی ہے۔ بعض دفعہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ حق پہ ہوتے ہیں، وہ دونوں اس امید پہ ہوتے ہیں کہ دیکھنا اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ دونوں میں سے ایک بندہ ضرور غلطی پہ ہوتا ہے، مانیے نہ مانیے۔ یہ نہیں کہ ایک شخص پورا ہی غلط ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک شخص پورا غلط کبھی نہیں ہوتا زندگی میں، پھر تو اس شخص کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ کیا وہ دنیا میں غلطیوں کے لیے آیا تھا اور جس چیز کے لیے آیا تھا، رائٹ؟ سمجھ آگی بات آپ کو؟ پھر اس طرح کی چیزوں کو لے کر جب آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو سمجھ کے آئے گا کہیں ایک غلط تھا تو کہیں دوسرا ٹھیک تھا، تو کہیں دوسرا غلط تھا تو پہلا ٹھیک تھا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک غلط ہے تو اس کے جواب میں میں نے کیا غلط رویہ اختیار کیا. دیکھیے نا, آپ مثال ہے, آپ کے شوہر شام کو گھر میں آئے تھکے ہارے, اب آپ نے کھانا رکھا, ان کو غصہ آ گیا کہ روٹی کچی کیوں ہے یا پکی ہوئی کیوں ہے, یا جو بھی مثال دے دیں. اب آپ صبح سے روٹی بنانے کے انتظار شوق میں بیٹھے تھے, میاں کو غصہ آ گیا, کسی بات پہ بھی آیا ہوگا, بس آپ تو پھڑک ہی تھے, میں تو ٹوٹ گئی کام کر کے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ نہ کرتی وہ نہ کرتی, ایسی باتیں کر کر آ کے بیٹھ گئے. اچھا جی, اب کیا ہوا؟ جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں نا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ آ ہی گیا تھا تو میں کیوں بولی, میں تھوڑا سا صبر کرتی, میں ذرا پیار میں بات کرتی, میں موڈ اچھا کر لیتی, ان کو غصہ تھا میں جولی ہوتی, میں ریلیکس ہوتی, میں اٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی. تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر انہوں نے بات شروع کی تو اس کو میں نے بڑھایا. یہ زندگی میں ہوتا ہے ہر جگہ. آپ ریسپشن پہ کسی شخص کو جھگڑتے دیکھیں, کسی پی آئی اے کے کاؤنٹر پہ جھگڑتا دیکھیں, کسی جگہ ایئرپورٹ پہ یا جہاز میں بیٹھنے پہ جھگڑتا دیکھیں, یاد رکھیے بات شروع کرنے والے کا قصور تھوڑا اور اس کو بڑھانے والے کا زیادہ ہوتا ہے. کسی نے ایک میسج بڑا اچھا دیا ہوا تھا, میں دیکھتی ہوں اگر مجھے ملے تو آپ کو بھی شیئر کرتی ہوں, کہ زندگی کتنی آرٹسٹک چیز ہے جس کو آپ اور میں خوبصورت طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں اور رو دھو کے بھی گزار سکتے ہیں, اور کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا, قبر میں ہم خالی ہاتھ جائیں گے. اور پھر انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی کوس لے, وہ وقت اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہوگا, کیونکہ اس کو دنیا سے اب تو جانا ہی ہے. ضد کا لفظ لکھا ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایک چیز چاہیے تھی نہیں ملی, ہائے نہیں ملی, اس کے بدلے میں اللہ نے ٹوکرا بھر کے پھولوں کا دے دیا, ہم نہیں لیتے. یہ محرومی کی بات ہے. انسان وہی اچھا جو رب کے فیصلوں کو قبول کر لے, رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کریں گے, آپ دیکھیں گے باقی سارے معاملے آپ کی زندگی کے خوبصورتیوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے ایسے نہیں سوچا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد تو آپ کے نصیب میں جو ہوگا وہی ہوگا. صبر یعنی پیشنس. اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ لانگ یو کین ویٹ, یعنی صبر اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں, سال دو سال, مہینہ دو مہینے, بلکہ اٹس اباؤٹ ہاؤ ویل یو بیہیو وائل یو آر ویٹنگ. تم صبر کے دوران وقت کیسے گزارتے ہو, تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, تم اس غلط چیز کو, اس دکھ کو کیسے ٹیکل کرتے ہو کہ وہ تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے. تو جب آپ اس طرح سے سوچیں گے, دنیا میں کوئی شخص آپ کو دکھی نہیں کر سکتا. میں تو نہیں مانتی کہ کوئی مجھے دکھی کر سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گی. میں نہیں سوچتی کہ کوئی مجھے لیٹ ڈاؤن کر سکتا ہے جب تک میں نہیں چاہوں گی. تو ہماری سوچوں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ماں کی بات بھی بری لگتی ہے, لیکن ساس کی بات کیوں بری لگتی ہے؟ ماں تو تھپڑ بھی مار لے تو ہم کہتے ہیں ماں ہے نا, تو ساس ایک چھوٹی سی بات کر دے تو ہمارا دل دماغ کیوں پھٹنے لگتا ہے؟ سوچ ہے پیچھے, سیدھی سی بات ہے, سوچ ہے پیچھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوست, اپنی دوست کتنی بھی ہے, وہ کسی وقت آپ کو موٹی کہہ دے, پتلی کہہ دے, چپ کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, آپ کو برا نہیں لگتا. لیکن ہو سکتا ہے آپ مثال لے لیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے, وہ آپ کو چھوٹی سی بھی بات کرے آپ کو چپ کی جاتی ہے, کیونکہ پہلے سے سوچا ہوا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے سگا ستیلا, سگا بچہ اور ستیلے بچے میں کیا فرق ہے؟ آپ میں سے میں وہ لفظ سننا چاہتی ہوں جو ہم بول رہے ہیں اس وقت. کیا فرق ہے لفظ سگے اور ستیلے میں؟ سوچ کا فرق ہے جی. شاباش, سوچ کہ یہ میرا ہے, یہ کسی اور سے مجھے ملا, یہ میرے پیٹ سے نکلا, یہ کسی اور کے پیٹ سے نکلا. آپ غیروں کو اپنا بنا لیں سوچ کے ساتھ, اور آپ اپنوں کو بیگانہ بنا لیں اپنی نیگیٹیوٹی کے ساتھ. تو لہٰذا انسان سوچے کہ میرا کیا حال ہے, میں کیسے ہوں. اپنی سوچوں اور احساسات کو نظر انداز نہیں کرنا, بلکہ آپ نے ان کو درست کرنا ہے. توجہ دیجئے, پہچانیے, سمجھیے, جانیے, پرکھیے اور جائزہ لیجئے کہ دوست اور دشمن احساسات کی گفتگو میں کتنا فرق ہے. یعنی کون سی میری سوچیں میری دشمن ہے اور کون سی سوچیں میری دوست ہیں. آپ کبھی بھی کسی واقعے کی وجہ سے پریشان یا اداس نہیں ہوتے, اب یہ ایک بڑا خوبصورت اینگل آپ کو ملے گا سوچنے کا. اکثر آپ کہتے ہیں میں بڑی دکھی ہوں، پریشان ہوں، کیوں؟ وہ فلاں واقعہ ہو گیا، وہ جاتے جاتے بیٹا اونچی آواز سے بدتمیزی کر گیا، یا شوہر ڈانٹ گئے، یہی ہوتے نا واقعات. تو یہ کہتے کہ نہیں، آپ کبھی بھی کسی واقعے کی وجہ سے پریشان یا اداس نہیں ہوتے. دراصل اس واقعے کے بعد آپ کے اندر شروع ہونے والے ڈائلاگ، وہ جو اندر بولتے ہیں نا اپنے، اور جملوں کا تبادلہ اور سوچیں اور خود کلامی آپ کو پریشان کرتی ہیں. رائٹ رانگ؟ وہ شوہر تو بول کے چلے کہ کام پہ، اب آپ کے دماغ میں کہا دیکھو ذرا بہت بڑے بنتے ہیں، دیکھو کتنی تیز زبان ہے، بس اب میں نہیں رہ سکتی اتنے، اس سے زیادہ میں نہیں برداشت کر سکتی، آج ہو جائے گا کوئی فیصلہ. یہ جو آپ کے اندر کی باتیں ہیں نا، یہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں. آپ کو کسی واقعے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونا ہے یا نڈھال ہو کے گر جانا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ذہن میں چلنے والے مکالموں سے ہوتا ہے. بات واضح؟ آپ دیکھیے، مجھے کئی آنٹیاں یاد آ جاتی ہیں، میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو تکلیفیں جتنی آتی ہیں نا اتنا ہنستے تھے. میری ایک دوست تھی، اس کی والدہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آج دنیا میں نہیں ہے. اپیرنٹلی دیکھا جائے اپنے چھوٹے سے ذہن سے، تب میں بھی سوچتی تھی کہ آنٹی جی کی زندگی میں کتنے دکھ ہیں، کتنے غم ہیں، انیوژل سی زندگی تھی. وہ کہتی تھی میری زندگی پہ اگر کوئی ناول لکھے نا تو لکھ سکتا ہے، اتنا کچھ ہے. لیکن جب وہ بڑی پریشان ہوتی تھی، وہ کہتی تھی اب میں وہ صرف ہنس کے نہیں آپ کو دکھانا چاہتی، جتنا وہ کھل کے ککے لگاتی تھی، چل لیا روٹیاں پکا، روٹی کھاتے ہیں ہنس کے، اے تے کام انجی ہونے، چلو چلو. پورے دل سے اندر وہ ہنسی تھی نا، تو جسم بھی ان کا بھاری تھا، تو پورا جسم ان کا ہلتا تھا، ہنس ہنس کے گوتا لگ جانا، کہنا کہ اب میں اس کو تو نہیں بدل سکتی، چلا ہم نے کیوں دکھی ہونا، اب ہم بھی یہ کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر میں سب ختم. اور اگر اس پہ روئیں، سر پہ دوپٹہ باندھیں، سر پہ کپڑا لے کے رضائی میں لیٹ جائیں، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا، میں نے نہیں بولنا، تو یہ آپ پیمپر کر رہے ہیں اپنی نیگیٹیوٹی کو. اور یاد رکھیے، نقصان کوئی نہیں اٹھائے گا، آپ اٹھائیں گی. آپ کی زندگی مزریبل زندگی ہو جائے گی، قابل رحم ہوگی، پھر لوگ آپ کو دیکھ کر اشاروں سے باتیں کریں گے. یہ ہے وہ دکھی عورت جس کو زندگی میں کبھی سکھ ہی نہیں ملا. پہلے ماں باپ اچھے نہیں ملے، پھر شوہر اچھا نہیں ملا، پھر بچے اچھے نہیں ملے، سسرال نہیں اچھا ملا، بس یہ دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہے، پھر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں گے، اور یہ سن کر بھی آپ کو پھر دکھی ہوگا. تو زیادہ ضرورت کس بات کی ہے؟ ہو گئی بات، جانے دو. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مٹی پاؤ. زندگی میں کوئی مشکل سے مشکل حالات آپ کے، مٹی پاؤ. بس دیکھیے گا، جو ہی مٹی ڈالیں گی آپ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں گی. تو کیا پتا چلا؟ کہ جب کوئی نیگیٹیوٹی ہو تو دماغ میں باتیں نہیں کرنی، خود سے باتیں نہیں کرنی، ایسی سیکوینسز. میں نے ایک چیز اپنے شوہر سے سیکھی ہے، اور یہ میرا خیال ہے شوہر سے نہیں، یہ امریکن کلچر سے سیکھی ہے، چونکہ یہ بورن اینڈ ریز وہاں کے تھے. میں ٹپیکل پاکستانی کلچر سے گئی، جہاں ہر بات کو محسوس کرنا اور اس کو ڈسکس کرنا فرض ہوتا ہے، چاہے فون پہ کرے کوئی، آج اسکائپ آ گیا. یہ تو کبھی کوئی چھوٹی سی بات گھروں میں زندگی میں ہو جاتی ہے نا، کوئی بات اس میں آنا نا، تو میں کہنا ایسے یہ ہو گیا، اب یہ نہ ہو، وہ ایسے سوچنا نا، اچھا اب یہ نہ ہو. تو یہ مجھے ایک جملہ کہتے تھے، ڈونٹ تھنک ٹو مچ. بس اس سوچ کو ادھر ہی ختم کر دو. جب تم سوچو گے اچھا اس کے بعد یہ ہوگا، اچھا وہ اس سے کہیں گے، پھر اس سے کہیں گے، پھر لوگوں میں کہیں گے، پھر اس کو ہوگا، پھر میرے ماں باپ سے کہیں گے، پھر میرے فلاں سے ہوگا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا میاں ہی نہ مجھے چھوڑ دے. ادھر ہی دروازہ بند کر دو اپنی الٹی سوچ کا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں الٹی سوچ. کئی لوگ ہیں مجھے یاد ہے، وہ مزاق میں ایسے لوگ جو نیگیٹو اپروچ کرتے ہیں، اس کو کہتا ہے چل الٹی سوچ، منہ بند کر، تم الٹی باتیں سوچتے ہو. جی اما جی، تسی کچھ کہہ رہے ہو؟ بالکل. سوچیں تو بندہ کچھ اور سوچے. بالکل صحیح اما جی نے کہا کہ بیکار سوچنا، الٹی باتیں. اور دیکھیں ہم اپنا دماغ خالی کر لیتے ہیں، کہنے والا کہہ گیا، جانے والا چلا گیا، شادی میں گئے، خوشی خوشی گئے، بس وہاں کسی نے کوئی ایک جملہ بول دیا، وہاں سے سوچوں کا پٹارا لے کے گھر آئیں گے، اور لائیں گے بھی گندا مندا الٹی باتیں. پھر نیند نہیں آئے گی، پھر صبح کہیں گے ہم نہیں جا رہے کہیں، ہمارے سر میں درد ہے، ہمیں مائیگرین ہو گیا. آپ سوچنا چھوڑ دیں، ایک سوچ رکھ لیں بس، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کیسے کرنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، بس یہ سوچ لگی. کوئی کہ کیا پریشانی؟ یہ پریشانی ہے کہ یہ اس طرح کے دین کیسے پہنچے گا، یہ ادھر والوں کو جہنم سے کیسے بچانا ہے، میں نے اپنی عبادت کیسے اچھی کرنی ہے، میری اپنی عادات کا بچی ہوں گی. یہ سوچے رکھیں کہ انسانوں کے بارے میں سوچنا اور خود کو دکھی کرنا یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے. فرض کریں, اب یہ ایک مثال دیتی ہوں آپ کو, فرض کریں کسی نے آپ کو برا بھلا کہا لیکن آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا. کیا خیال ہے آپ کو ہر بات کا پتہ لگ جاتا جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں پتہ چلتا. ہاں آپ کیا ہوا, آپ کو علم ہے اس لیے آپ اس کے بارے میں پریشانی نہیں ہوئے, رائٹ؟ لیکن جیسے ہی یہ بات آپ کو پتہ چلی آپ فوراً پریشان ہو گئے, آپ کا اعتماد کم ہونا شروع ہو گیا, آپ نے اس بات کو دل پہ لگا لیا جس سے آپ کی کارکردگی متاثر ہونے لگی. سمجھے اس بات کو؟ کبھی بھی کوئی آپ کو بات کہے نا, جیسے مجھے کوئی کہے یا کوئی آپ کو کہے, تو سوچیں کیا مجھے ساری باتیں پتہ ہے جو لوگ میرے بارے میں کرتے ہیں. پہلی بات تو پھر ایک بات پتہ چل گئی تب میں اس بندے کی دشمنی پہ کیا ہوں. پھر ایک اور میں چیز اکثر سوچتی بھی اس کو, تو پریکٹیکلی میں نے کئی دفعہ دیکھا لوگوں میں کہ کوئی شخص آپ کے منہ پہ کچھ کہہ دیتا ہے آپ کو, تو ہم دکھی ہوتے ہیں, پھر ہم روتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہائے اس نے مجھے کیا سمجھا, مجھے کیوں کہا. میں اس وقت کیا سوچتی ہوں کہ دیکھو اگر یہ نہ بولتا تو اس کے اندر میرے بارے میں پتہ نہیں کتنا کچھ اور ہے. تو یہ ایک جملہ بولا تو میں اتنی ڈیفینسو ہو کے اتنی دکھی ہو کے اپنی باتیں کرنے لگ گئی, تو اگر یہ نہ بولتا تو مجھے تبھی بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ میرے خلاف ہے. تو سوچے ہی نا, وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو سوچتے ہی نہیں ہیں الٹی سیدھی باتیں. سچ تو یہ ہے کہ پریشان ہو کے آپ نے ثابت کر دیا کہ دوسرے آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ اس سے کہیں اہم ہے جو آپ خود کے بارے میں سوچتے ہیں. سچ ہے کہ نہیں؟ سچی بات ہے, ہم خود کے بارے میں جو سوچیں اس کو اہمیت نہیں, اس کو پیچھے ڈالتے رہتے ہیں. 10 دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم نے تہجد شروع کرنی ہے, 20 دفعہ ہم نے سوچا ہوگا کیا آہستہ بولنا ہے, 25 دفعہ ہم نے سوچا ہوگا وقت پہ آنا ہے, 26 دفعہ ہم نے سوچا ہوگا چھٹی نہیں کرنی. یہ ہماری سوچ ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور کوئی دوسرا ایک بات کر دے تو ہم کہتے ہیں بس اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک اور رول بھی میں نے اس پہ اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کی بات کو اتنی اہمیت دو جتنا وہ تمہارے لیے اہم ہے. زندگی میں ہم سب جانتے ہیں ہر رشتے کا ایک الگ مقام ہے, ہر دوست کا الگ مقام ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. اب ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھ کے آپ اس کی باتوں پہ دکھی سکھی بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے لوگوں کی باتوں پہ دکھی ہو کر یہ مت ثابت کیجئے کہ آپ کو ان کی بات کی اپنے سے زیادہ فکر ہے. تو پھر آپ کی زندگی میں کس کی رائے زیادہ اہم ہے, خود کے بارے میں آپ کی اپنی رائے یا دوسروں کی؟ اسی طرح کی سازشی سوچوں حقیقت کو توڑ مروڑ کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں, آپ کے ایموشن سے کھیلتی ہیں. یہ بھی لکھ لیں, ایموشنلی ہم پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہم فزیکلی اتنے ڈسٹرب نہیں ہوتے. ہم تھکے بھی ہوں لیکن ہم خوش ہوں نا کہ پارٹی بہت اچھی رہی تو ہم انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر ایموشنلی ہمیں کچھ فیلنگ آ جائیں کہ آج کی محفل میں یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا تو ہمارا سارا جسم دکھے گا. تو جو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے نا وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے, جو ہمارے جسم کو تکلیف دیتا ہے. فرض کریں آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس سے آپ کا باس گزرتا ہے اور آپ کی طرف دیکھتا نہیں یا سلام نہیں کرتا. سوچیں ذرا اس واقعے کے بعد آپ خود سے کیا کہیں گے. آپ خود کلامیوں کا ایک سلسلہ, ایک یہ سوچ آپ رکھیں گے اس نے مجھے جان بوجھ کے نظر انداز کیا, یا آپ سوچیں گے باس کی نگاہوں میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں کہ جی مجھے سلام ہی نہیں کیا, مجھے اسمائل ہی نہیں دیا. تیسری سوچ یہ آ سکتی ہے ظاہر ہے باس کے پاس مجھ سے بات کرنے سے زیادہ اہم چیزیں ہیں. اور پھر چوتھی بات آپ سوچئے میں اس لائق ہی نہیں کہ باس مجھے توجہ دے. سمجھ آئیے کس کی سوچ اچھی ہے ان چاروں میں سے؟ جس
نے
میں اس لائق ہی نہیں, جی اس سے زیادہ اہم تھا. تیسری سوچ زیادہ پازیٹیو ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے, کسی اور بات میں ہوں گے تو میرے پاس کیوں رکتے. ادھر ان میں سے کسی سوچ نے آپ کے ذہن میں جگہ بنائی, ادھر پڑ گیا آپ کو پریشانی یا ڈپریشن کا دورہ. اس واقعے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ غصے کا زور, نفرت کی بھرمار, بے اعتمادی کا ٹریلر, خود کے فضول اور بیکار ہونے کی سوچ. ہو سکتا ہے آپ کا دل آپ کو احتجاج پہ اکسا رہا ہو, آپ کے غصے کا رخ خود اپنی طرف مڑ جائے, آپ دل میں باس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں, باس کے اس رویے کا الزام کسی ساتھی ورکر پر لگا دے، یعنی کسی اور نے میرے خلاف کر دیا باس کو. آپ سوچیں باس کے اس رویے کے پیچھے گزشتہ ہفتے رونما ہونے والا فلاں واقعہ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ سارا کچھ سوچیں گے نا کہ کوئی پچھلے ویک بات ہوئی تھی، شاید اس کا کوئی اثر ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنے باس کو کتنی اچھی طرح جانتے ہیں؟ کیا واقعی اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آج باس کا برا دن چل رہا ہو، ہو سکتا ہے اس نے سچ مچ آپ کو دیکھا ہی نہ ہو، ہو سکتا ہے اسے کوئی بہت بھیانک خبر ملی ہو، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی کی وجہ سے گہری سوچوں میں مگن ہو. آپ کو ان میں سے کسی بھی بات کا علم نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کسی واقعے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس مطلب کے جو آپ اسے دیتے ہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معنی وابستہ کرنے ہیں، اس کا اختیار صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی واقعے کے ساتھ جو معنی وابستہ کریں گے وہی آپ کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی کیفیت کے ذمہ دار ہوں گے. یہ لکھ لیں، جو معنی آپ پہنائیں گے وہی آپ بن جائیں گے. اپنے اندر کی آوازوں کو کھلے عام مت چھوڑیے، اپنی خود کلامیوں پر کڑی نگاہ رکھیے، اس لیے کہ اندر کی آوازیں آپ کی عزت نفس کی ایسی کی تیسی پھیر سکتی ہیں. یہی آوازیں آپ کی خود اعتمادی کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتی ہیں. اپنے اندر کی سازشی آوازوں کے خلاف آپریشن کرنے سے پہلے ان کی صحیح شناخت ضروری ہے. ایسا نہ ہو اس آپریشن میں آپ دوست آوازوں کو بھی دبا دیں. اپنے ذہن کے خانوں میں گونجنے والی منفی آوازوں کے ڈائیلاگ سے ہم سبھی تنگ تو آ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں جان پاتے کہ انہیں کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے. سیکھنا چاہتے ہیں یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ چلیے اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا کوئی واقعہ نہیں بلکہ اس واقعے کے بعد آپ کی سازشی سوچیں آپ کو پریشان اور ہلکان کرتی ہیں. ان سوچوں کا سراغ لگاتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ حیرت سے شرمندہ ہوں. یہ جان کر کہ آپ کا اپنے ساتھ یہ رویہ کتنا درست کہتے ہیں برے کو سخت، تکلیف دہ اور غیر مناسب ہے. اب اس کو آگے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں پروان چڑھنے والی سازشی سوچیں، یعنی نیگیٹو سوچیں کہہ لیں، سازش شکر دی، 13 مختلف قسم کی ہوتی ہیں. 13 گروہوں میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے اعتماد پر خودکش حملے کرنے والی سوچیں رفتہ رفتہ 13 قبیلوں میں تقسیم ہو چکی ہیں. انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر سازش آپ ہی کے خلاف ہے. تو ساری بات جو آج کے اس سیشن میں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جب ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا تو ہم اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کے سیشن سے اگر آپ صرف اتنا بھی سمجھ جائیں گے نا کہ میں بھی آئی ایم رانگ، شاید میری سوچ ہی غلط ہے، شاید میں چیز کو صحیح سمجھی نہیں، شاید میرا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی سزا اللہ مجھے دینا چاہتا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے بری، وہ تو سب کو بری لگے گی، کسی کو اچھی چیز بھی بری لگے تو یہ اللہ کی کوئی پکڑ بھی ہوتی ہے. مثلا چائے بنی ہے، سب کہہ رہے ہیں مزے کی ہے، میں کہہ رہی ہوں مزے کی نہیں، تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ 20 لوگ تو سب کہہ رہے ہیں اچھی ہے، میں کس کو غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کا تو کہ ہو سکتا ہے میں نے رات کو کوئی منہ کے اندر ایسی کھٹی چیز ڈالی جس سے میرے ٹیسٹ بڈ خراب ہو گئے، حلق چھل گیا، اب یہ چائے مجھے کڑوی لگ رہی ہے. تو مجھے اپنے حلق کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ چائے کو برا کہنا چاہیے. چلے یہاں پہ یہ پورا ہوا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن ہے. تمہارا جو آج کا ٹائم تھا اس کے مطابق جو ہم نے رکھا تھا سلاٹ وہ کمپلیٹ ہوا. ابھی یہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ سوچوں پہ جو پہرے تھے. تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج؟ پہلے والا جو تھا ہم نے اندر کی بات دستک اس کو فنش کیا تھا آج نا، پچھلے دفعہ اس کو سٹارٹ کر لیا تھا، آج ہم نے اس کو فنش کیا ہے، تو اپنے لیے عمل کی کیا بات لی آپ نے؟ ہم آپ لوگوں نے اپنے لیے لکھے ہوں گے نا اپنے نوٹس میں، اپنے لیے پوائنٹس لکھتے ہیں نا آپ لوگ، کیونکہ یہ سیشن جو ہے وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اگر ہم سن بھی لیں نوٹس بھی بنا لیں جب تک ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آئیں گے، اپنے بنائیں گے نہیں، کیونکہ یہ ہمارے سیلف گرومنگ کے سیشن ہے نا، کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو ہم نے پالش کرنا ہے اپنی پرسنالٹی کو. ہم اور اسپیشلی اب آپ لوگ ماشاء اللہ سے سارے جو ہیں دائی دین کا کام ہے نا ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے زندگی کے آخر تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. لیکن جیسے جیسے آپ لوگ کام کریں گے ہیلپ کریں گے تو ہمیں ہماری پرسنالٹی اس طرح کی ہونی چاہیے نا، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جائیں گے تو پھر تو کام نہیں کر سکتے. وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے کچھ ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ اٹس کائنڈ آف کہ آپ کو کوئی چیز نوک کر رہی ہے، دستک دے رہی ہے آپ کو، لوگ ہم اس کا پیغام ہم سمجھیں. اگر کوئی چیز آج ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس سے ہم اپنے لیے لیسن لیں. جیسے اپنے آپ نے مثال پڑھی کہ کسی شخص نے اس بات سے کہ اس کو سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس نے ٹھان لی کہ نہیں میں نے اس کو اپنی کنٹرول کرنا ہے، اپنی کمٹمنٹ کر لی اور پھر اس پہ قائم رہنا ہے نا. ہر شرم میں خیر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہمارا اگلا ٹاپک تھا سوچ پہ پہرے، باقی اتنی خاموشی کی میں کلاس میں، باقی لوگ بھی بتائیں آپ نے کیا لکھا سوچ پہ پہرے، اس کا کیا ہے؟ کہ ہماری جو سر اٹھا کے جینے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہیں نا. کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میرے لیے وہ ماحول نہیں اچھا. ہوں سوچوں کو خود سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ نیگیٹو تھنکنگ کو نکالنا اصل میں ہے نا، پازیٹو تھنکنگ لے کے آنی ہے. وہ ہے نا کہ حسن ظن بھی عبادت ہے، کہ اگر کسی کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہ کریں، کہ اس سے سوچیں 100 ریزنز دیں کہ یہ وجہ ہوگی یہ ہوگی ہے نا، اس لیے اس نے نہیں کیا. اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، کسی نے اس طرح نہیں کیا جس طرح آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں برا نہیں سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ وجہ ہوگی ہے نا، کتنی ریزننگ دیں کتنی کہ یہ وجہ ہوگی اس لیے نہیں کیا، اچھا گمان کریں دوسرے کے بارے میں. یہ جو ہے نا وہ پازیٹیویٹی لے کے آتی ہے آپ کی زندگی میں بھی یہ چیز، کیونکہ بہت ساری جو ہماری پریشانیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہماری نیگیٹو سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں، کہ جب ہم بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں نا. تو قرآن میں بھی کوئی اس طرح کی آیت یاد آتی ہے آپ کو؟ یہ نا کہ نیکی کو برائی کو نیکی سے دور کرو، ادفع باللتی ہی احسن ہے نا. تو پھر جو آپ کے وہ جو ہیں دشمن بھی آپ کے دلی دوست بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پازیٹو سوچ دے، بدگمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں. آمین. اچھا تو آپ لوگوں کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. شروع میں بھی آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں ہم تکمیل کا انشاءاللہ، آپ کو پتا ہے جیسے ہمارا قرآن الحمدللہ 30th جز ہمارا دو ہاف ہو گیا، آج ہاف رہ گیا، تو نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ ہمارا تکمیل کا پروگرام ہوگا. تو آپ لوگوں نے اپنی شیئرنگ بھیجنی ہے، ہو سکے تو منڈے تک بھیجتے ہیں اپنی، منڈے تک نا، تاکہ اس کو ہم پھر دیکھیں کہ کس طرح ٹائم کو بھی آپ کو پتا ہے کہ مینج کرنا ہوتا ہے نا. اپنے فرینڈس کو انوائٹ کریں، شیئرنگ اس طرح کی کریں کہ دوسروں کے لیے موٹیویشن ہو نا، کیونکہ آپ کی کسی ایک بات سے کوئی دوسرا جو ہے وہ بھی اس طرف آ جائے تو ہمارا تو وہ ہو گیا نا کام پورا، ٹھیک ہے نا. کس طرح کریں؟ آپ ریکارڈنگ بھیج دیں نا اپنی، آپ لکھ لیں ریکارڈنگ بھیج دیں، کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا اندازہ ہو جاتا ہے نا، تو ایڈجسٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اگر لائیو دیں تو اس وقت کبھی مائک کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، اور کبھی یہ ہے کہ پھر آپ کو ٹائم کا ٹائم ٹیبل بنانے میں مشکل ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اپنی شیئرنگ جو بھی آپ نے اس میں سیکھا آپ اس کا کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کس طرح سے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوا، کیا سیکھا آپ نے، جو آپ دوسروں کو بھی چاہیں گے کہ جو ہم نے کیا تو وہ دوسرے بھی کریں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اپنی شیئرنگ کوئی، اپنی بھیجیں اس طرح کی. اور اگر آپ لوگ اپنے گروپس میں کچھ کرنا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سے گروپ بھی بنا ہوا ہے واٹس ایپ پہ اپنے برڈیز کے ساتھ, آپ آپس میں کریں مشورہ. آپ لوگوں کے پاس ویکینڈ ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کچھ سوچیں کہ ہم کس طرح اس کو خوبصورت بنائیں اپنے پروگرام کو, ہے نا. اور وہی بات ابھی آج آپ نے اس میں بھی پڑھا محاسبہ میں بھی کہ ہمارا اینڈ آ رہا ہے نا اس کا کورس کا, تو اپنا محاسبہ بھی کرنے کا ہمارا ٹائم ہے نا کہ ہم نے کیا کس طرح ہم نے اس کو ایمانداری سے کیا, اس کو ہم نے اس کا حق ادا کیا. آف کورس ہم اس طرح سے تو نہیں حق ادا کر سکتے, ایک انسان ہے نا, ہم سے کوئی غلطیاں کوئی کمیاں جو بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اور اگر کسی کا رہ گیا ہے اگر گروپنگ اور جو آپس میں بڈیز کے ساتھ اور اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ, تو یہ کورس ختم ہوا ہے نا تو وہ تو ہم کنٹینیو رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آج ہی جا کے اپنا دیکھے محاسبہ کرے کہاں کہاں پہ میری کمیاں تھی, میں اس کو کیسے پورا کر سکتی ہوں نا. کبھی بھی مایوس بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ ہم اس کو جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی ہم اس کو پورا کر سکیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم پھر اگر ہم احسان کے لیول پہ سیکھنے والے پھر احسان کے لیول پہ ہم سکھانے والے بھی بنے, ہے نا. وہ ہے نا کہ پھر آپ کی بات میں بھی اثر تب ہوتا ہے جب ہم خود اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں نا. تو ضرور اپنا دیکھیں آج جا کے, ٹھیک ہے نا. اپنی اگر کسی کی آپ کی وہ جو شیٹس تھیں جو آپ کر کے بھیجتے ہیں اس کو بھی دیکھیں, اگر آپ کی رہتی ہیں تو اپنے ساتھ کریں کہ ان کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تو آپ لوگ آپس میں بھی ضرور کریں کہ ہم نے کیا کرنا. اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہوں تو گروپ میں بھیج سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ, کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. کوئی آئیڈیاز آپ کی, کیونکہ سب سوچتے ہیں تو ہر کسی کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگ کوئی آئیڈیاز لے کے آئیں. تو ماشاء اللہ کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن کچھ مجھے پتا ہے کچھ وجوہات کی صبح کا تھا ٹائمنگ کی وجہ سے یا کسی کو اور کوئی آگے, تو بہت سارے لوگ جو ریگولر نہیں رہ سکے نا. تو کبھی جب میں آپ کو تھوڑے سے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو بہت دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے کہ بہت ماشاء اللہ آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کی ہمت تھی اس میں اور اللہ تعالیٰ کا احسان تھا جو آپ کو جمائے رکھا ہے اس پہ, ہے نا. الحمدللہ کہ ان میں نہیں کہ ہم ڈھیلے نہیں ہوئے یہ دیکھ کے کہ اگر ساتھ والے, یہ ہوتا ہے نا کہ ساتھ والے چلا جاتا ہے تو پھر ایک دوسرا بندہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی توفیق دی, ہے نا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, سب سے بڑی میں تو کہوں گی کہ یہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم اس میں سے نا شکر گزاروں میں سے بنے. ابھی بھی آج ہم یہ پڑھے تھے نا کہ نیگیٹو تھنکنگ کی بھی کیا وجہ ہوتی ہے, کہ شکر گزاری کی کمی ہوتی ہے نا جو ہم اس طرح سے سوچتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے, بندوں کا شکر ادا کرنے والے, یہ تو ہم چند لوگ تھے نا جو یہاں پہ مائک پہ آپ کے ساتھ, تو اس کے پیچھے ماشاء اللہ جو لوگ سارے پلان کرتے ہیں آپ کے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, تو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بس جو بھی کسی کو کوئی خیر کی بات ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, جو کوئی کمی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو آپ لوگ ضرور اس پہ سوچیں پلیز, اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں نا اس کو اس میں بھیجیں, اور اپنے بھی آگے کے لیے بھی, کیونکہ ہر جو انجام ہے وہ نئی چیز کا آغاز ہے نا. تو ابھی بے شک آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے کوئی نیا پروگرام نہیں کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہیں ابھی تو, لیکن آپ لوگ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ایڈجسٹ کریں. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے سے کر رہے ہیں, جو کہیں نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ہک اپ کر لیں تاکہ وہ بیچ میں جو ہے نا وہ گیپ نہ آئے, ٹھیک ہے نا. الحمدللہ تو ٹھیک ہے, اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو جو ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوششیں کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے, اتنا ہمیں اتنا کچھ ملا اس کو, بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے نا, ہم اپنی اصلاح کرنے والے ہوں. آمین. تو ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ تیرے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں, یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم, انی اسلک انی اسلک, اللہم انی اسلک الہدا والتقی والعفاف والغنا, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا إلهي آمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أنا